أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجئے محمد و علیہ ایام عزا کی آمد آمد ہے اور ایک کثیر تعداد میں مجالس عزا میں شرکت کی سعادت ہم سب کو نصیب ہوگی, تو اس کے لیے ضروری تھا کہ کسی ایسے موضوع کا انتخاب کیا جائے کہ اتنی بابرکت اور بافضیلت مجالس, اس میں آخر شرکت کے آداب کیا ہیں؟ کیا بس جس طریقے سے ہم ابھی جاتے ہیں اتنا کافی ہے؟ ہر باعظمت اور باشرف چیز جو ہوتی ہے اس کے کچھ ادب اور آداب ہیں. مجالس عزا اتنی شرف اور فضیلت کی حامل, یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا کوئی ادب اور آداب نہ ہو؟ دیکھیں جو لفظ, جو کلمہ ہے مجلس, اس میں مکان, اس کے معنی ہیں بیٹھنے کی جگہ. یعنی عرف عام میں ہر وہ جگہ کہ جہاں پر کچھ چند افراد جا کر بیٹھیں اسے مجلس کہتے ہیں. لیکن اس میں جو مضاف ہے یعنی مجلس, اس کو مضاف الیہ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, اللہم صلی علی محمد اس قدر مناسبت ہو گئی ہے کہ اب یہ تنہا نہیں آتا یہ کلمہ, بلکہ مجلس حسین کے نام سے مشہور اور معروف ہو گیا ہے. اور لوگوں کی ذہنی مبادرت, مثلاً اگر کوئی کہے کہ میں مجلس سے آ رہا ہوں, تو اس سے فوراً ذہنی تبادر یہ ہوتا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس عزا سے آ رہا ہے. تو یہ مجلس, یہ دماغ میں رہے کہ پہلے اس کی فضیلت میں یہ بات بتا دی جائے کہ ابن قولویہ نے کامل الزیارات میں ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو شخص بھی مجلس عزا کو برپا کرتا ہے میں اس کے لیے 2000 حجوں اور 2000 عمرے کے ثواب کی ضمانت لیتا ہوں. معمولی چیز ہے 2000 حج. ابھی حاجی اتنی زحمتیں برداشت کر کے ایک حج کر کے آئے ہیں, آپ ان سے پوچھئے 2000 حجوں کے برابر ثواب اور 2000 عمروں کے. اور یہ وہی مجلسیں ہیں کہ اتنی اہمیت تھی ان کی کہ خود آئمہ معصومین علیہ السلام نے بھی اپنے گھروں میں مجالس عزا کے سلسلے کو جاری کیا. اور گھروں میں اس کی بڑی تاکید ہے کہ انسان اپنے گھر میں مجلس عزا کو برپا کرے. اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مرثیہ خوان آ جاتا تھا تو امام اس سے مرثیہ پڑھواتے تھے, اور امام خود بھی بیٹھ کر اس مرثیہ میں گریہ فرماتے تھے, اور خود ان کے گھر والے بھی گریہ فرماتے تھے. دیبل خزائی, کمیتی اسدی, یہ سب جب تشریف لاتے تھے وہاں پر تو امام باقاعدہ فرمائش کر کے ان سے مرثیہ سنا کرتے تھے. اور یہ عمل ایسی ایسی برکتیں گھر میں لے کر آتا ہے کہ انسان حیران رہ جائے. ایک خطرناک ٹرینڈ جو آج کل بہت بڑھتا جا رہا ہے, اور کہیں اس مزید نہ بڑھ جائے اس وجہ سے اس کی طرف متنبہ کرنا ضروری ہے, وہ یہ کہ عام طور پر لوگ گھروں سے مجالس شفٹ کر کے امام بارگاہوں میں کرنے لگے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, وہ بھی با برکت اور با فضیلت جگہ, لیکن آپ کے گھر کیوں اس برکتوں سے محروم رہیں؟ گھر کا چھوٹا ہونا، لوگ اس کا اکثر، اگر واقعی کوئی ایسا بڑا ریزن اور وجہ موجود ہے تو یقیناً پھر امام بارگاہ میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بڑی وجہ نہ ہو تو اپنے گھروں میں ہی سلسلے کو جاری کرنا چاہیے۔ دیکھیے نماز میں بھی اسلام کا ایک تقاضا ہے کہ جتنی بھی واجب نمازیں ہیں یہ انسان جماعت سے مسجد میں جا کر پڑھے، اور جتنی مستحب نمازیں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائے اور وہاں جا کر یہ نمازیں پڑھے، ان کو آباد کرے اپنے گھروں کو نمازوں کے سلسلے میں۔ تو مستحب نمازوں کی تاکید گھر کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ عموماً عام طور پر مدرسے کی اکثر طالبات کی طرف سے فرمائش آتی ہے کہ شب قدر کا کوئی پروگرام مسجد میں مدرسے میں کیوں نہیں ارینج کیا جاتا، شب نیمہ شعبان کا کوئی پروگرام مدرسے میں کیوں نہیں ارینج کیا جاتا، ہم یہاں آ کر سب کے ساتھ کریں۔ تو ہم ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے گھر ان راتوں کی فضیلتوں سے محروم نہ رہیں، اور دیگر لوگوں کو جو آپ کے گھر میں موجود ہیں آپ وہاں پر رہیں اور یہ تبلیغ کا سلسلہ گھر میں بھی جاری رہے، ورنہ کوئی ایک مذہبی آدمی جو اس طرف متوجہ ہے وہ بھی گھر سے نکل کر کہیں اور چلا جائے گا تو دوسرے سب لوگ پڑے سوتے رہیں۔ ان کو برپا کرنے سے گھر میں مجالس کو بلائیں دور ہوتی ہیں، تمام دنیا کی پریشانیاں وہ دور ہوتی ہیں، آخرت کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، سکارات موت سے انسان کو نجات ملتی ہے، مجالس عزا جب گھر میں برپا انسان کرتا ہے آتش جہنم سے اس کو رہائی ملتی ہے، یہ سب کے سب فائدے ہیں۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، لیکن شاید یہ جملہ میں کچھ غلط کہہ گیا، بقول آیت اللہ کوہستانی، آیت اللہ کوہستانی حرم معصوم قم میں ان کی قبر مبارک ہے، یہ بڑی عجیب بات کہتے تھے۔ سید مصطفی علوی نے ایک کتاب لکھی ہے ہزار و یک نقطہ کربلا، ایک ہزار ایک نقطے کربلا کے متعلق، اس میں آیت اللہ کوہستانی کا ایک قول نقل کیا ہے کہ اتنی عظمت ہے شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت شہزادے علی اکبر علیہ السلام اتنی زیادہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اتنی شفاعت کریں گے، اتنی شفاعت کریں گے کہ امام حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اتنی شفاعت فقط اور فقط شہزادے علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے، یہ آیت اللہ کوہستانی فرماتے ہیں۔ تو گھر میں جب ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کے مصائب پڑے جاتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شہزادہ شفاعت نہ کرے، اور اس قدر شفاعت ہوگی کہ امام حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور آیت اللہ تعالی حمدانی یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل ثابت شدہ امر ہے کہ ہر وہ جگہ کے جہاں پر ذکر مصائب سید الشہداء کیا جاتا ہے وہاں اس قدر برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس قدر برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ کوئی حد اور انتہا نہیں۔ اور جو بھی اپنے گھر میں مجلس عزا کو قائم کرتا ہے، جو بھی، اس کی عاقبت ضرور بخیر ہو جاتی ہے، عاقبت بخیر، انجام بخیر ہو جاتا ہے اس کا۔ تو اس کے علاوہ بیماریوں سے شفا یابی ملتی ہے، یہ گھروں کی بات بتا رہا ہوں، تو وہ تمام افراد کے جو کہ اپنے معمولی سے آرام کے لیے فرنیچر کو ادھر سے ادھر کرنا پڑے گا، گھر گندا ہو جائے گا اور بچے اس کو یوں خراب کر دیں گے، صرف ان باتوں کا خیال کرنے کی وجہ سے اگر گھر کو محروم کر رہا ہے تو بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ اتنی فضیلتیں اور برکتوں سے گھر کو محروم کرنا بہت بڑی حماقت۔ بیماریوں سے شفا یابی ملتی، خود آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی 90 سال کی عمر میں، 90s میں آیت اللہ بروجردی کا انتقال ہوا، اور اس قدر بینائی تیز تھی کہ انتقال کے وقت تک چشمہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی تھی۔ جب ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ ایسا کیسے ہوا، تو خود فرماتے تھے کہ جب میں بروجرد میں تھا تو وہاں پر مجھے آنکھوں کی ایک شدید بیماری لاحق ہو گئی تھی، شدید بیماری، دنیا جہان کے علاج کروا کے دیکھ لیے لیکن افاقہ نہیں ہوا. انہی دنوں میں ایام عزا میں محرم کی جو مجالس ہوتی تھیں ہمارے گھر، اس میں عزاداروں کے دستے شریک ہوتے تھے. تو کہہ رہے ہیں عاشورے میں گلگیروں کا ایک دستہ اس زمانے میں آتا تھا، اور اس میں سارے کے سارے افراد جتنے بھی ہوتے تھے سب سادات ہوتے تھے، اور علماء اس میں شریک ہوتے تھے. یعنی ایسا ماتمی دستہ جو کہ سادات پر مشتمل ہوتا تھا، اور سب کے سب علماء ہوتے، صاحبان علم کا دستہ ہوتا تھا. آج کل کچھ نظر ایسا آتا ہے کہ جو کچھ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ تھوڑا سا ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا سوبر ظاہر کرنے لگتے ہیں، جبکہ پورا ایک ماتمی دستہ اہل علم افراد کا اور سادات کا وہ آتا تھا، اور اتنے جذباتی انداز سے ماتم کرتا تھا، اور اس قدر رو رو کے ماتم کرتا تھا کہ وہ سب کو بھی رلا دیتے تھے. کہہ رہے ہیں میں بھی اپنے گھر میں بیٹھا رو رہا تھا اور وہ تمام افراد کھڑے ہو کر ماتم کر رہے تھے، تو میں بھی ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا. اچھا وہ فرماتے ہیں کہ جو دستہ شریک ہوتا تھا یہ اپنے سر اور سینے کو خاک آلود کر کے ماتم کرتے تھے، تو ان کے جسموں پر بھی خاک لگی ہوتی تھی. میں ان کے قدموں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ایک عزادار کے پیر پر جمی ہوئی گرد کو ہاتھ لگا کر اور اپنی آنکھوں پر مل لیا. کہہ رہے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن، 90 سال کی عمر میں آج تک کبھی مجھ کو چشمے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی، بلکہ ایسی بینائی اس کے بعد ہو گئی کہ اس کے بعد کسی بھی طرح کے عینک لگانے کی اور چشمے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی. تو ان تمام افراد سے جو کربلا والے ہیں، ان سے جو منسوب جگہ بھی ہیں، ان سے منسوب جو خاک بھی ہے، وہ بھی اس قدر فضیلتوں کی حامل ہو جاتی ہے اور اس قدر شفا یا بھی بخش دیتی ہے کہ انسان واقعی حیران رہ جائے. اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد مولا متقیان کی والدہ گرامی، جن کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے. ہر وہ قبر جنت البقیع میں جس کے دونوں طرف ایک ایک پتھر رکھا ہوا ہوتا ہے وہ عورت کی قبر ہوتی ہے، اور جہاں صرف ایک پتھر سرہنے پر ہوتا ہے وہ مرد کی قبر ہوتی ہے. تو جنت البقیع میں یہ مولا متقیان کی والدہ گرامی سے منسوب قبر ہے. اچھا خانہ کعبہ میں جس جگہ سے دیوار شق ہوئی تھی، اس کو مستجار کہا جاتا ہے، آج تک ان سے منسوب ہونے کی وجہ سے اس قدر شفایابی یہاں پر آ کر لوگوں کو ملتی ہے کہ خود ایک ذاکر فرماتے ہیں کہ جس وقت وہاں جب وہ گئے تو ان کی آواز مکمل طور پر بند ہو چکی تھی، منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا، اور ان کو کافی مجالس پڑھنی تھیں، خدمات انجام دینی تھیں، قافلے والے اسی وجہ سے لے کر گئے تھے، سارے علاج کر کے دیکھ لیے تھے. وہ گئے اور مستجار پر جا کر اپنے صرف گلے کو لگایا، اور کہہ رہے ہیں اسی وقت ایسی آواز کھلی کہ اس کے بعد پھر آواز کا بھی کوئی پرابلم ان کے ساتھ نہیں ہوا. تو ان تمام شخصیات سے منسوب جو جگہ ہیں وہ آج تک ایسا ہی فیض پہنچا رہی ہیں. ان کا نام جس جگہ پر لیا جاتا ہے، ان کا نام لے لے کے جو عزاداری کی جاتی، وہ بہت برکتوں کی حامل ہو جاتی. البتہ یہ بات ضرور رہے، جس پر آج ہماری گفتگو تو نہیں ہوگی، کہ ہر چیز کی دیکھیے ایک فقہ ہے. وضو آپ کو کیسے کرنا ہے، غسل آپ کو کیسے کرنا ہے، تیمم آپ کو کیسے کرنا ہے، اس کی ایک فقہ ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کے کیا مسائل ہیں، قمص کیسے ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے دینا ہے، ابھی قربانی گزری آپ نے اس کے بھی کتنے مسائل سنے، حتیٰ کہ آپ کاروبار کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، موسیقی کے مسئلے مسائل ہیں، حتیٰ کہ بیت الخلاء جانے کے اپنے مسئلے مسائل ہیں. تھوڑے دن پہلے آپ نے سنا تھا کہ موبائل فون، اس تک کے 2.5 گھنٹے کی تقریباً فقہی اور اخلاقی مسائل جو یہاں پر ڈسکس ہوئے ہیں، جب ہر چیز کے متعلق حکم خدا پائے جاتے ہیں اور احکام ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عزاداری کے سلسلے میں کوئی بھی حکم اور احکام نہ ہو، اس کی کوئی فقہ نہ ہو؟ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ آج اگرچہ 3 گھنٹے کی ہماری کلاس ہوگی تقریباً، لیکن اس میں بھی ہم فقہ عزاداری بیان نہیں کر سکیں گے. عزاداری کے جو فقہی مسائل ہیں اس کے لیے الگ سے ایک پوری 3-3.5 گھنٹے کی ایک الگ گفتگو ہوتی، لیکن اس کا موقع نہیں رہا. تو انشاءاللہ جب اس کا موقع آئے گا تو اس وقت اس کو ذکر کریں گے. ہر چیز کے اس طرح سے آداب بھی ہیں اور اسی طرح سے ان کے فقہی مسائل بھی ہیں. تو آج اس کے لیے وقت نہیں بچا ہمارے پاس، اور آج ہم صرف اور صرف اگرچہ فقہی مسائل اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے جو فیس بک کا مدرسے کا پیج ہے اس پہ مختلف فقہی مسائل لگائیں گے بھی، اور اس سے پہلے بھی لگاتے رہے ہیں، تو آپ اپنے طور پر جو جو آپ کو معلومات حاصل ہوتی جائیں دوسروں تک پہنچا دیجئے. اب آ جائیے کہ اس میں شرکت کے آداب کیا ہیں. پہلی بات تو علماء ایک بہت اہم بات کہتے ہیں کہ جو پہلا آداب اس کا سمجھیں آپ، وہ یہ ہے کہ رسومات عزاداری کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے اقدامات ہمیشہ کرنے چاہیے. یعنی رسومات عزاداری جو اس کا فلسفہ ہے، یہ جو شاعر ہیں، یہ آنے والی نسلوں میں منتقل کریں. عزاداری سے جو اسلام کا پیغام پھیلتا ہے اور اس کے جو تبلیغات کے جو موضوع ہیں، یہ آگے سے آگے بڑھانے چاہیے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے آثار نمودار ہونے لگے ہیں کہ بہت سارے افراد آ تو رہے ہیں عزاداری میں، لیکن ہاتھ باندھ کر دور کھڑے ہو کر ماتم صرف دیکھتے ہیں، کر نہیں رہے ہیں. اور آج کل کچھ ایسے، ابھی کیونکہ ہم نے کہا نا کہ فتنوں کو ہمیشہ ابتدا ہی میں روکنا ہوتا ہے، جب یہ بہت بڑھ جائے گا اس کے بعد کریں گے تو بہت مشکلات ہوں گی، ابھی سے نگاہ رکھنی پڑے گی. یہ انہی افراد کے ساتھ ہوا کہ جنہوں نے ان شاعر کو اور رسومات کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل نہیں کیا، کسی حد تک خود کرتے رہے. خاص طور پر ایسے بہت سارے افراد ہیں کہ جن کی تعداد مغربی ممالک میں، اگرچہ ابھی بہت زیادہ نہیں شروع ہوا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ شروع ہو گیا کہ وہ اجنبیوں کی طرح سے، غیروں کی طرح سے کھڑے ہو کر صرف آ کر دیکھ رہے ہیں. یہ سلسلہ بڑھنا نہیں چاہیے، اور ہمیشہ نوجوانوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو آپ مجالس کے اندر جو ہے ان سے کوئی چیز پڑھوائیں، کوئی منقبت پڑھوائیں، کوئی نوحہ پڑھوائیں، کوئی مجلس پڑھوائیں، اس طرح سے ضرور ہونا چاہیے. خود ہمارے مدرسے میں جو چھوٹے بچوں کا مدرسہ ہے، یہ جو کمیل صاحب ماشاءاللہ بہترین ذاکر، یہاں پر بھی تشریف لائے تھے اور مجلس اعظم سے خطاب کیا تھا، اور جو بچیاں وغیرہ ہیں اور علاقوں کے اندر بھی، تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جتنی بھی رسومات ہیں اس کے اندر بچے خاص طور پر ان کو ضرور شامل کرنا چاہیے. ان کی الگ سے مجالس ہونی چاہیے جس میں، اور خود مدارس والوں کو بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے. خود ہمارے اپنے مدرسے میں تصویر بھی جو آپ کے سامنے ہے، جب اس قسم کے پروگرام خاص طور پر ہوتے تھے تو اس وقت بھی پورا واقعہ کربلا کو میدان کربلا بنا کر، تو بچے اس میں انوالو ہوتے ہیں اور ان کی اپنی ایک الگ امپورٹنس ہے ان تمام چیزوں کی جس سے بچے سیکھتے ہیں. تو اسی طرح سے نوحہ پڑھنا، دعائیں پڑھنا، زیارات پڑھنا، کسی بھی بچے سے کہہ دیا جائے کہ آپ آگے آئیں اور آپ ایسا جو ہے وہ کریں، اور تبرک بچوں کے ہاتھوں سے آپ تقسیم کروائیں، تو بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ جو سمجھدار والدین ہیں اپنے بچوں کو انٹرنیٹ سے مختلف نوحے، مرثیے، منقبتیں نکال نکال کر دیتے ہیں کہ یہ سیکھیں، اور ان کو اس کے اندر انوالو کر کے رکھتے ہیں. تو عبادات میں بھی دیکھیے اس بات کی بڑی تاکید آئی. حکم صدقہ کے لیے کیوں یہ مسئلہ ہے کہ بچہ اپنے ہاتھ سے اس کو، اگرچہ ماں باپ بھی صدقہ روزانہ نکالتے ہیں، کیوں اس بات کی تاکید کی گئی جو صدقے کے مسائل میں بھی آپ نے سنا تھا کہ بچوں کے ہاتھ سے اس کو صدقہ دینے کی عادت ڈالیں. والدین خود بھی ڈال سکتے ہیں بچے کی طرف صدقہ، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے ڈالے، یہ چیز منتقل ہو، اس کو عادت بن جائے، اور پھر یہ آنے والی نسلوں کو منتقل کرے. جو صاحب ابن عباد تھے، جو ہمارے کتنے بڑے عالم تھے، باقاعدہ ان کی پوری لائبریری اونٹوں پر ساتھ چلتی تھی ان کے، صاحب ابن عباد، اور اتنے زیادہ سخی تھے، اپنی سخاوت کے سلسلے میں بے انتہا مشہور تھے، کیونکہ مالدار بھی بہت تھے. وہ کہتے تھے کہ میں نے سخاوت اپنی ماں سے سیکھی. جب بھی میں مدرسے جاتا تھا صبح، تو ماں اپنے خرچے کے ساتھ صدقہ دینے کے لیے الگ سے پیسے دیا کرتی تھی کہ یہ تمہیں الگ سے صدقہ دینا ہے. یہ تمہارا جیب خرچ ہے اور یہ صدقے کے پیسے ہیں، اس سخاوت کی عادت مجھے ماں نے ڈالی۔ تو اس طرح سے یہ چیز منتقل ہوتی۔ تو اسی طرح سے عزاداری کی جو مختلف رسومات ہیں یہ بچوں کے ہاتھوں سے انجام پانی چاہیے۔ بچے جب ابھی صرف والدین اگر خود کرنے کی فکر میں رہیں گے، دیکھیے بہت ویسی اپروچ ہے یہ، اور عمومی زندگی میں بھی بعض اوقات اس اپروچ کو جو اختیار کرتے ہیں وہ اکثر نقصان اٹھاتے ہیں۔ مثلا والدین ہیں، ہاتھ پاؤں کے سلامت ہیں، خود اٹھ کر پانی پی لیں گے، لیکن اپنے بچے سے نہیں کہیں گے کہ مجھے پانی پلاؤ۔ سر میری اپنے دوستوں سے بھی بات ہوتی ہے اس مسئلے میں، ان سے یہی بات کہتا ہوں کہ ان کو عادت ڈالیں اس بات کی کہ وہ آپ کا کوئی کام کریں، ایک تو اس سے اٹیچمنٹ بھی رہے گی، باپ کا کام کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ابھی ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہمیں کسی کی خدمت لینے کی ضرورت نہیں۔ تو میں ان سے یہی کہتا ہوں بھائی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی اولاد کو ضرورت ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے، وہ کیسے ثواب کو حاصل کرے گا؟ ورنہ ہمارے کتنے علماء اور مراجع ہیں، یہ رہبر معظم کے والد گرامی ہیں ان کے ساتھ۔ تو اسی طرح سے امام خمینی کے بیٹے میں بہت سی تصویریں آج جلدی میں آپ کو نکال بھی نہیں سکا، ورنہ گھر میں ہی بال کاٹا کرتے تھے احمد خمینی اپنے والد امام خمینی کی، گھر میں بال تراشتے تھے، کاٹتے تھے، ایک ایک خدمت کرنا، پاؤں دھلانا اور اکثر نہلانا اور اس کے اندر ہیلپ کرنا، اور جبکہ خود عمر جو ہے کافی ان کی ہو چکی تھی۔ اب تو خیر احمد خمینی بھی انتقال کر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تمام چیزیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو سعادت مند بنانے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیں جو غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی اپنی جو اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ اپنے والدین کی وہ اس انداز سے خدمت کریں۔ تو تاکہ بچہ ابھی یہ خدمت اپنے والد کی اپنے ہاتھ سے کرے گا، اپنی ماں کی اپنے ہاتھ سے کرے گا، اس کو اس بات کی عادت ڈالی جائے گی، تو پھر یہ اپنی نسلوں کو اور آنے والی اولادوں کے اندر یہ چیز منتقل کرے گا، ورنہ وہ بھی اسی طرح سے انسینسیٹیو ہو جائیں گے، اس کی اولاد اس سے بھی زیادہ انسینسیٹیو ہو جائے گی، اور یہ سلسلہ ایسے ہی بالآخر قطع رحمی اور والدین کو اذیت پہنچانے کے اوپر جو ہے وہ منتج ہوگا۔ اسی طرح سے بچوں کو مثلا خمس نکالنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ چاہے وہ 5 روپے یا 10 روپے خمس کیوں نہ نکالیں، اس کی ایک رسید مثلا مجتہدین کی طرف سے جو جاری ہوتی ہے وہ اس کو آپ دیں کہ وہ اپنے پاس اہمیت کا احساس کرے کہ دیکھو تمہارا نام اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو فلاں آیت اللہ سیستانی اور رہبر معظم کی طرف سے مثلاً تمہارے لیے رسید آئی، اب وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھے گا، دکھائے گا، اس کو اہمیت کا احساس ہوگا۔ یا والدین مثلاً خمس دینے کے لیے جا رہے ہیں، مجتہد کے وکیل کے پاس جا رہے ہیں، اپنی بیٹے کو ساتھ لے جائیں، چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے جائیں کہ چلو تم میرے ساتھ چلو، تو بچہ خود جب یہ دیکھے گا کہ میرا باپ بھی یہ کام کرتا رہا ہے، تو خود بھی آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ سلسلہ کار کو جاری رکھا جائے گا۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ جس کو بات کو بہت اہمیت ہے، یہ تمام شعائر اس کے اندر اپنے بچوں کو مکمل طور پر انوالو کریں، سارے چھوٹے بڑے کاموں میں اپنے ساتھ رکھیں، اور ہر کام والدین خود سے کرنے کی فکر میں نہ رہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ابھی ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ابھی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں خدمت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا آپ بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے آپ اولاد کو ایک سخت دل بنا رہے ہیں، آپ سے اب ان کی اٹیچمنٹ ختم ہو جائے گی آپ سے۔ ہم کیونکہ آدمی جب کسی کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، تو ایک دلی لگاؤ اور اسے خیال پیدا ہوتا ہے، ورنہ وہ خیال بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ پہلا ادب تھا خاص طور پر۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ عزاداری کو زمانے کے تقاضوں سے بھی ہم آہنگ کریں۔ تعصبات کے خطرناک ترین ماحول میں اب مناظرانہ قسم کی عزاداری کام نہیں دکھائے گی، اور بہت سارے افراد جو آج کل سوشل میڈیا بڑا آزاد ہو گیا ہے، نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے کہ اس کے اوپر یہ سوشل میڈیا پہ آنے کے معنی ہیں کہ آپ گالیاں بکیں اور دل آزاری کریں دیگر فرقوں کی، اور ایک دوسرے کو برا بھلا کریں کہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر ایک آتش فشاں جو ہے وہ فیس بک، ٹویٹر اور تمام ان چیزوں کے اوپر جو بڑھتا چلا جا رہا ہے فساد انگیز باتوں کا، اور اس کے لامحالہ ایسے نتائج نکلیں گے کہ وہ تمام افراد جو اب تک تعصبات کا شکار نہیں ہیں وہ سارے کے سارے بھی متاثر ہو جائیں گے۔ اب تک ایک خاموش اکثریت ایسی ہے کہ جو فسادی نہیں ہے ان کو بھی آپ اپنے برخلاف کر لیں گے۔ تو نوجوانوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ ان سوشل میڈیا پر آ کر آپ شتر بے مہار کی طرح آزاد نہیں ہیں، اس میں بھی حکمتوں کا آپ کو خیال کرنا ہے، زمانے کے تقاضوں کو دیکھنا ہے کہ اس وقت کیا شیعت کے ساتھ صورتحال۔ تو آئمہ نے بھی دیکھی اپنے حالات کے تقاضوں کے تحت عزاداری کی، اور مختلف قسم کے طریقہ کار اختیار کیے، کبھی خطبے کی زبان استعمال کی، کبھی موقع ایسا آیا کہ کھلم کھلا بات نہیں ہو سکتی تھی تو دعاؤں کے ذریعے سے تبلیغ کی، کبھی شاعری کے لحاظ سے کی ہے، یعنی شاعروں کو بلوا کر اور جو وہ شعر جس طریقے سے کہتے تھے، اور ہمارے بعد کے بزرگوں نے ابھی جو رائج آزاداری ہے ہماری اس اسلوب کو اختیار کیا جو آج کل رائج، اور جیسا جیسا زمانہ گزرتا گیا اس میں اضافے ہوتے چلے گئے. تو دیکھیے خود یہ جو پیغمبر اسلام نے بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، درود بھیجیے محمد علیہ وسلم، کہ شہادت امام حسین سے جو مومنین کے دلوں میں حرارت پیدا ہوگی وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اچھا آپ دیکھیں حرارت کا جو جملہ اس میں پیغمبر نے استعمال کیا، یہ کوئی بے مقصد کلمہ نہیں. حرارت کے اندر ایک تحرک ہوتا ہے، ایک بیداری ہوتی ہے، اور نہ کہ ایسی یاد کہ جس میں انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھی واقف نہ رہے اور اس سے غافل ہو جائے، بیکار ہو جائے، معطل ہو کے زندگی گزارے، یہ اس کے شایان شان نہیں. یعنی آزادہ حقیقی جو آزادہ ہر ہوگا وہ اس غم حسین کی حرارت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں بھرپور جوش اور متحرک نظر آئے گا. یہ معنی اس حدیث کے، یہ فقط یہ نہیں کہ ہم ایک گریہ ازاری کی حد تک صرف رہ جائیں اور اس کے بعد تبرک وغیرہ لے کے گھر چلتے بنے، اس کے بعد ایک ذمہ داری کا ایک احساس، جوش اور ولولہ اس مجلس سے جو ہے وہ مومن لے کر اٹھے. تو اس کا صحیح مفہوم بھی سمجھنا چاہیے. تو یعنی آزاداری کو زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کریں کہ آپ دیکھیں کہ کس موقع پر کون سی آزاداری آپ کو فائدہ پہنچا سکتی. ہر جگہ پہ دیکھیے، جیسے نہیں بلکہ اس میں پھر ایک اور واقعے کی طرف میں چلے جاؤں گا، اس کو بھی چھوڑتے ہیں، اس کو آگے چل کر بیان کریں گے. تیسری چیز کہ جو دیگر اسالیب آزاداری ہیں آپ کو ان کو بھی فروغ دینا چاہیے. جو موجودہ قدیم اور روایتی آزاداری ہے اس کو مکمل طور پر باقی رکھتے ہوئے، دیکھیے بڑی اس کی تاکید آئی، آیت اللہ سیستانی نے بھی الگ سے فتویٰ دیا ہے کہ آزاداری میں جو آپ کے اپنے علاقے کے اعتبار سے جو رسومات آزاداری بزرگوں کی طرف سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں ان کو ویسے ہی باقی رکھا جائے. اور امام خمینی بھی آزاداری میں قدیم روش کو باقی رکھنے کی بہت تاکید کرتے تھے. البتہ آج کل بہت سارے ہمارے انٹیلیکچوئلس پیدا ہو گئے ہیں سو کالڈ، جو کہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہم نے اتنا زیادہ اس میں وقت ضائع کرتے ہیں اور پیسے کو لگاتے ہیں، بلکہ اس کی جگہ کچھ انٹیلیکچوئل ورک سے آزاداری کو ریپلیس کر دینا چاہیے. یہ بالکل غلط اپروچ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پرانی روش کو باقی رکھتے ہوئے، جو علماء ہمارے مجتہدین فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں پرانی روش کو باقی رکھو جس طریقے سے ہوتی آ رہی ہے، ہاں البتہ اس میں چاہو تو نئے اسالیب کو جو ہے وہ شامل کر دو. مثلا اگر کسی جگہ پہ کوئی کانفرنس کی ضرورت پیش آتی ہے، امام حسین کے سلسلے میں کانفرنسز بھی ہونی چاہیے، اور تمام جس کے اندر اور لوگوں کو بھی شامل کیا جائے، دیگر فرقوں کے لوگوں کو بھی بلایا جائے اور امام حسین کے سلسلے میں کانفرنس ہو، کچھ سیمینار ہونے چاہیے، ورکشاپس ہونے چاہیے، ڈسکشنز ہونے چاہیے، سوالات کے جوابات کے سیشنز جو ہیں وہ رکھوانے چاہیے کہ علماء آئیں اور اس میں لوگ اپنے جتنے بھی سوالات ہیں آزاداری کے سلسلے میں، امام حسین کے سلسلے میں، تاریخ کے سلسلے میں، واقعات کے سلسلے میں جو دماغوں اور اذہان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جن کے جوابات عام طور پر مجالس اعضاء کا عنوان نہیں ہوتے، ان کے لیے ایک اوپن گروپ ڈسکشنز ہونے چاہیے. یہ سب اسالیب آزاداری، ان کو بھی فروغ ملنا چاہیے، لیکن قدیم اور پرانی روش کو برقرار رکھتے ہوئے. اس کو ریپلیس نہیں کرنا ہے، ان کو ایڈ کرنی چاہیے یہ چیزیں، کہ ہر طبقہ جو بھی جو مجالس کے اندر نہیں آتا ہے یا جو انٹیلیکچوئل ہے اس کو کچھ فکری طور پر الگ سے کچھ مواد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان نئے پروگرامز کے ذریعے اس کو وہ چیز بھی مل جائے. تو ہر کو تمام طریقہ کار کربلا کے سلسلے میں اور آزاداری کے سلسلے میں اختیار کرنے چاہیے، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان تمام سیمینارز اور مذاکروں کے باوجود جو طاقت آنسوؤں کے سیلے رواں کے اندر ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں. دیکھیے آنسو بہانے کے لیے جو مجالس اعضاء کا جو قدیم روش ہے، یہ خاص قسم کا ماحول درکار ہوتا ہے، خاص سوگوار فضا کی ضرورت پیش آتی، لوگوں کا اس میں آنا، سیاہ پوش ہو کر آنا، مرثیہ خوانی اس سے پہلے ہونا، خطیب کا ایک مخصوص انداز سے مصائب کو بیان کرنا، یہ تمام چیزیں انتہا سے زیادہ پر اثر ہیں. سوگوار ماحول چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. اور یہ کانفرنس میں، سیمینار میں، ورکشاپ میں، گروپ ڈسکشنز میں، سوال و جواب کی نشستوں کے اندر یہ والا ماحول نہیں ہوتا ہے. اور یہ انتہائی پاورفل چیز ہے کہ ایک سوگوار ماحول کی فراہمی وہ مجالس اعضاء کے قدیم روش کے اندر پاسبل ہے. اب دیکھیے، اگر خود کہا جائے کہ اگر آپ سے صرف یہ جملہ کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام 61 ہجری میں میدان کربلا میں اپنے اصحاب کے ساتھ شہید ہو گئے، تو دیکھا جائے تو سب کچھ تو مصائب بیان ہو گئے اس کے اندر، لیکن کسی کو اس پہ رونا نہیں آئے گا، گریے کی وہ فضا اس میں پیدا نہیں ہوگی کہ جو کہ عام طور پر ہوتی ہے. اور آئمہ نے خود ان اسالیب کو اختیار کیا. دیکھیے، لوٹا ہوا قافلہ جب مدینے کے قریب پہنچا تھا تو چوتھے امام نے کہا تھا، مدینے پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر کہا تھا کہ سامان کو سب کو اتار لو. تمام سامان گھوڑے سے اتار دیا گیا اور اس کے بعد خیمے وہیں پر لگائے گئے. امام نے بشیر کو بلایا، وہ جو آپ مصائب میں بھی جن کا تذکرہ اکثر سنتی ہیں. امام نے بشیر سے کہا کہ بشیر، تیرا باپ اچھا شاعر تھا، کیا تمہیں بھی کچھ شعر کہنے آتی ہیں؟ اس نے کہا، ہاں مولا، میں کچھ اشعار تو کہہ لیتا ہوں. امام نے کہا، جاؤ مدینے، جاؤ اور مدینے کے لوگوں کو حضرت ابا عبداللہ الحسین کی شہادت کی خبر دو اور ہماری آمد کی بھی ان کو خبر دو اشعار کہہ کر. اچھا، آپ دیکھیے، امام یہ بھی کہہ سکتے تھے جاؤ سادہ طریقے سے اطلاع کرو، جاؤ بس جا کر اطلاع کر دو. کہا کہ کیا تمہیں شعر کہنے آتے ہیں؟ تمہارا باپ بھی اچھا شاعر تھا، جاؤ اشعار میں جا کر ان کو درد بھرے اشعار جا کر سناؤ. اب بشیر جب وہاں پر مسجد نبوی میں پہنچا اور اس کے بعد اس نے ایک مشہور مرثیہ پڑھا جس کے اندر باقاعدہ قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم. منافقین کا ایک قول قرآن نے نقل کیا. اچھا، ایک بات اس میں اور بتا دی جائے، بہت سی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں اس طرح سے. مدینہ کا ایک پرانا نام ہے یثرب، یا جس کو یثرب بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں امام بارگاہ کا بھی نام ہے اور مسجد کا بھی نام ہے. بہت ساری روایات میں یہ بات آئی ہے کہ یہ نام بقول آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس کا تذکرہ تفسیر نمونہ میں بھی کیا ہے کہ پیغمبر کو اس نام سے نفرت تھی، یثرب سے. یہ زمانے جاہلیت کا مدینے کا نام ہے. جب پیغمبر یہاں پر آئے ہیں تو اس کا نام مدینہ تو نبی رکھ دیا گیا تھا، اور خود پیغمبر اس کو طیبہ کہا کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ جو بھی یثرب کہے گا اسے خدا سے استغفار کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. اور اس کا نام طیبہ ہے، طیبہ. اگرچہ یہ روایات علماء اہل سنت نے بھی نقل کی ہے اور کچھ نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، لیکن آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے الگ سے کہا کہ یہ جو اس میں یثرب کا کہ قرآن کے اندر لفظ آیا ہے تو یہ خود پروردگار نے نہیں کہا، بلکہ منافقین کے کلام کو یہاں پر نقل کیا ہے. تو بہرحال انہوں نے کچھ اشعار کہے بشیر نے، اور جب اس نے درد بھرے الفاظ میں یہ تمام اشعار کہے تو مدینے کے گھر میں کوئی عورت بھی ایسی نہ رہی کہ جو سینہ کوبی کرتے ہوئے اور گریہ کرتے ہوئے گھروں سے باہر نہ آ گئی ہو. اور آج تک ایسا منظر مدینے کی تاریخ میں کبھی نہیں گزرا تھا جو ان اشعار کو سن کر بشیر کے وہاں پر وہ سوگوار فضا پیدا ہوئی تھی. کیوں؟ امام نے اس انداز کو اختیار کیا آزاداری کے مرثیہ خوانی کو، کیونکہ بہت زیادہ یہ پاورفل، یہ بہت زیادہ پر اثر ہے. آزاداری کے ان تمام اسالیب جو اس کے اندر ہیں، یہ سارے کے سارے آئمہ نے خود اختیار کی. ہم نے بات کی پیداوار نہیں کہ ہم نے کوئی ایجاد کیا ہو، یہ خود آئمہ اپنے ادوار کے اندر یہ سب چیزیں کروا چکے. تو دیکھیں، آنسو اور گریے کے اندر ایک بہت ہی ایک طاقت ہے، اور اتنی طاقت ہے ان آنسو اور گریے کے اندر کہ شیخ بہائی نقل کرتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے باقاعدہ یزید کے پاس کچھ افراد کو بھیجا تھا کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنے بھائی کی عزاداری کو یہاں پر برپا کریں اور یہاں پر سوگواری کو قائم کریں. اس وقت اجازت مل گئی تھی، اور شام کی عورتیں بھی اس عزاداری میں شریک ہونے کے لیے آنے لگیں. اور جو اس وقت گریہ و زاری وہاں پر ہوا کرتی تھی ان قیدیوں کے ساتھ، ان شامی عورتوں کی، ایک خاص ایسی مجلس کی ایک فضا وہاں پر ہو گئی کہ فوراً مروان نے یزید کو اطلاع پہنچائی کہ شام والوں کی سوچ اب کافی بدل گئی ہے، فوراً ان قیدیوں کو یہاں سے مدینہ روانہ کر دیا جائے. یعنی آنسوؤں کی طاقت اتنی پاورفل طاقت ہے کہ باقاعدہ آثار انقلاب جو ہے وہ نمودار ہونے لگے تھے. تو بار بار اسی وجہ سے سالانہ ہم ان واقعات کو دہراتے ہیں اور ان پر آنسو بہاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بار بار انہی مصائب کو سننے کے باوجود طبیعت اکتاتی نہیں. آیت اللہ شیخ جعفر شوستری، جعفر شوستری جن کی کتاب خصائص حسینیہ جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور یہ آپ سب کو لے کر پڑھنی چاہیے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ بہت محروم ہے کہ اس کے پاس یہ کتاب نہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ مصائب امام حسین کے ذکر کی مثال تلاوت قرآن کی طرح سے، کہ جتنی بار سن لیں جتنی بار سن لیں طبیعت کبھی خستہ نہیں ہوتی، ورنہ ایک ہی واقعے کو آپ کتنی دفعہ سن لیں آپ بالآخر آپ کا دل بھر جاتا ہے. لیکن کتنے ہی ذاکروں سے سن لیں، کتنی ہی بار سن لیں، سو سو سال سے جو ہے جن کی عمریں ہو چکی ہیں جن بزرگوں کی اور مجالس مستقل سنتے آ رہے ہیں، تب بھی ان کے آنسو نہیں تھمتے، تب بھی دل اکتاتا نہیں ہے. جس طریقے سے تلاوت قرآن جتنی بھی انسان کر لے اس کا دل نہیں اکتاتا، وہی مثال اس کی بھی. تو ہر مجلس میں اس کو ریپیٹ کرنا ہے، اور ہر بار ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے نئے سرے سے ہم مصائب سن رہے ہیں اور بار بار کا تذکر. اور دیکھیے انبیاء کا کام بھی یہ تھا کہ بار بار کا تذکر اور احکام کا پہنچانا. پیغمبر کو خود یہ حکم ہے قرآن کے اندر کہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ رسول احکام کو بار بار پہنچا دو، کیونکہ بار بار کا کہنا اور تذکر کرنا یہ صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچاتا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے آیت میں یہ نہیں کہا گیا، آیت کا نہ کوئی سیاق و سباق اس طرح کا ہے کہ کیا چیز یاد دلانی، یہ نہیں کہا گیا، نہ یہ طریقہ آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ کیسے یاد دلانی. بس اتنا کہا گیا ہے کہ وہ چیزیں جو مومنین کے لیے مفید ہوں وہ ان کو بار بار یاد دلائیں، جو ان کو نفع پہنچانے والی ہیں. تو ایسی چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے مجالس عزا کے اندر کہ جو باقاعدہ جن سے لوگوں کا فائدہ ہو. جو انشاءاللہ ہماری جو ابھی ٹیوزڈے کو ذاکرات کی ٹریننگ کے سلسلے میں کلاس ہوگی اس کے اندر باقاعدہ تفصیل کے ساتھ ان طریقہ کار کو ڈسکس کیا جائے گا. تو بہرحال اب یہ جتنے بھی مراسم اعضا ہیں یہ دین کے حقائق کی جو تعلیمات ہیں ان کو یاد دہانی کا ایک تذکر کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ ان کا بار بار پہنچانا بار بار پہنچانا مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور دیکھیے بات یاد رہے کہ دیکھیے عقائد اور کے اندر اور فقہی مسائل میں ایک دفعہ کا کہنا کافی. مثلا ابھی آپ نے کچھ ہی عرصے پہلے قربانی کے مسئلے پڑھے تھے، وہی والا درس میں آج بیٹھ کر ریپیٹ کر دوں تو آپ کہیں گے کہ تو پوری وہی چیز آپ نے دوبارہ بیان کر دی، مسائل ہم کو پتہ ہیں، دوبارہ تحصیل حاصل ہے اس کو بیان کرنا. اسی طریقے سے عقائد کی گفتگو بار بار مثلا میں توحید کے دلائل، نبوت کے دلائل، عقلی دلائل دیتا جاؤں، وہ تحصیل حاصل ہے، آپ اس پر قائل ہیں پہلے سے. لیکن اخلاقیات و مواعظ، تزکیہ نفس، اس میں چاہے چیز پتہ بھی پہلے سے کیوں نہ ہو تب بھی بار بار کا سننا اور پڑھنا اور سمجھنا یہ فائدہ پہنچاتا ہے. ہر دفعہ نئے سرے سے تازگی پیدا ہوتی ہے ایمان کے اندر. تو مجالس عزا کے اندر ان تمام چیزوں کا بار بار تذکر ضروری ہے. جو بھی احکامات اسلام خاص طور پر اخلاقیات ہیں اس کو ضرور بیان کرنا چاہیے. دیکھیے اور جو واقعات ہم مجالس کے اندر جو اپنے اسلاف اور بزرگوں کے ہیں ان کو بھی بار بار پیش کرتے ہیں. دیکھیے ہر وہ تمام قومیں کہ جو کہ زندہ قومیں کہلاتی ہیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے اسلاف اور بزرگوں کو یاد کرتی ہیں اور ان کو یاد رکھتی ہیں، ان کے نام پر ادارے قائم کرتی ہیں. آج بھی آپ بیرون ملک چلے جائیے، پتہ نہیں کون کون سے ہزار ہزار دو دو ہزار سال پرانے جو سائنسدانوں کے ناموں کے اوپر جو انہوں نے اپنی لیبورٹریز قائم کر رکھی ہیں اور ان کے ناموں سے یونیورسٹیاں قائم ہیں. تو وہ افراد کے جو کہ احسان فراموش شمار ہوتے ہیں کہ جو اپنے پیش رو کو بھلا دیتے ہیں، اپنے سے پہلے والوں کو بھلا دیتے ہیں اور ترقی کے لیے کوئی عملی کوئی کردار ان کے سامنے نہیں ہوتا. تو اس بات کو نوجوانوں کے سامنے، ایسے ماڈلز کو اور آنے والی نسلوں کے سامنے ان تمام ماڈلز کو پیش کرنے کی ضرورت پیش آتی. تو آپ نے خود قرآن کے اندر بھی اگر غور کیا ہو کہ بار بار پیغمبر کو سابقہ انبیاء کی یاد دہانی کرائی گئی، اے رسول اے حبیب تم ابراہیم کو یاد کرو، اے رسول تم نوح کو یاد کرو، اے تم اسماعیل کو یاد کرو، تم موسیٰ کو یاد کرو، تم عیسیٰ کو یاد کرو، تم مریم کو یاد کرو، بار بار مختلف اس میں کیوں یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے خود پیغمبر اسلام؟ تو اس کی خاص ایک حکمت ہے، اور یہی تمام پیغام باقاعدہ ان کی بار بار یاد دہانی مجالس عزا کے ذریعے ہونی چاہیے. ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ مضامین کے فقدان کا ہو گیا ہے، ایسے مضامین کا فقدان جن کی لوگوں کو ضرورت ہے، جو انشاءاللہ آگے بھی گفتگو میں آئیں گی یہ چیزیں. اچھا، کچھ آداب مجلس ایسے ہیں جن کو مجلس عزا سے پہلے جن کا خیال کرنا ہوتا، بلکہ میں نے ایسی ذرا سرسری انداز سے دیکھ رہا تھا، کچھ آداب کا پہلے خیال کرنا ہے، کچھ درمیانے مجلس خیال کرنا ہے، کچھ کا مجلس کے بعد خیال کرنا ہے. تو میں نے دیکھا کہ 80% تو وہ ہیں کہ جن کا پہلے خیال کرنا ہے، یعنی جس وقت مجلس عزا شروع ہو جائے گی تو شاید وہ اس میں اور اس کے بعد جو آخر میں صرف 20% بچتے ہیں. 80% آداب وہ ہیں جن کا مجلس شروع ہونے سے پہلے خیال کرنے کو کہا گیا. سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ نیت کو اپنے پاک اور خالص کر، نیت کو پاک اور خالص کر. اچھا، یہ شرکت سے پہلے کرنا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم زور زبردستی، اکراہ کے طور پر، جبرن، دل نہیں بھی چاہ رہا ہے، ثواب حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں بھی ہے، تب بھی صرف یہ ہے کہ اگر میں نہیں گئی ان کی مجلس میں تو وہ بھی میری مجلس میں نہیں آئیں گی، ہمارا پروگرام خراب ہوگا، اور وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں. یعنی جس میں حقیقی سچی پاک اور خالص نیت ہے کہ میں امام حسین کا جا کر میں ذکر سنوں، ان کی مجلس عزا میں شریک ہوں، وہاں سے برکتیں اور رحمتیں سمیٹ کر لے کر آؤں، اور ایک خالص نیت جو ہوتی. اس میں بہت ساری نیتوں کے اندر، اچھا اگرچہ یہ ساری نیتیں حرام بھی نہیں ہیں اور بہت سی چیزوں کا بعض اوقات خیال بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی پاکیزہ ایک نیت کریں. بلکہ ہمیشہ گھر جب مجلس عزا کے لیے گھر سے باہر آپ جانے لگیں تو دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی نیت کو، اگر کچھ دنیاوی نیتیں ہیں تو نیت کا رخ بھی موڑا جا سکتا ہے، نیت کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. نیت کو وہیں دروازے پہ کھڑے کھڑے رہ کر بھی آپ پروردگار کی خوشنودی کے لیے، امام حسین کی خوشنودی کے لیے اس نیت کو تبدیل کر سکتی ہیں، خواہ بتکلفی کیوں نہ صحیح. لیکن بالآخر جب اس کی آپ کو عادت ہو جائے گی تو آپ خالص نیت کے ساتھ مجلس عزا میں شریک ہوں گے. تو بہرحال غم حسین کے اندر ایک شریک ہونا ایک حق بھی ہے امام حسین کا، اس حق کو ادا کرنے کی اگر نیت ہو، پاک اور خالص نیت بالکل، جس کے اندر کوئی بھی دنیاوی تعلقات کے لحاظ سے کوئی آلائشیں اس کے ساتھ موجود نہ ہوں، وہ اگر آپ نیت کریں، اور اس کو نیت کو کرنا عین ممکن، وہ کوئی محال نیت نہیں ہے، ورنہ آپ اس کا ہم اس کے مکلف بھی نہ ہوتے. تو بہرحال اس کے بعد اگلا جو ادب ہے وہ ہے کہ کوشش کریں کہ وضو کر کے مجلس عزا میں شریک ہوا جائے. وضو کر کے اس سے بڑی برکتیں ہوں گی، بڑی رحمتیں ہوں گی، اور جو کچھ فیض آپ کو مجلسوں سے ملنا ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ آپ حاصل کر سکیں گے، اس میں کوئی موانعات نہیں آ پائیں گے، کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں گی، اور شیطان سے بھی اس سلسلے میں حفاظت رہے گی. اگلا ادب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو نہا کر اور خوشبو لگا کر صاف ستھرے ہو کر مجلس میں شریک ہوا جائے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ دوسرے جو لوگ وہاں پر شریک ہیں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کے پاس سے پسینے کی بو نہ آ رہی ہو، موزے آپ کے سڑے ہوئے نہ ہو جس میں سے بو آ رہی ہو وغیرہ، اس قسم کی چیزوں کا آپ کو علی الخصوص خیال رکھنا چاہیے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی روزے دار کے جو منہ کی بو ہے وہ بھی پروردگار کو بہت پسند ہے، تو ہم نے اپنا منہ سڑا کے رکھا ہوا ہے تاکہ جو ہے وہ کیونکہ پروردگار کو پسند ہے. نہیں، یعنی اگر جیسے کہا ہے کہ مزدور کا پسینہ ہے اس کو اللہ جو ہے وہ بہت پسند کرتا ہے، تو اب یہ نہیں کہ وہ ہر وقت وہ نہائے نہیں کبھی اور ہمیشہ پسینے والے کپڑے اپنے رکھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ نہا دھو کر تاکہ لوگ کوئی پریشان نہ ہو، اس کی وجہ سے کوئی اس قسم کا کوئی بدبودار خاتون آ کے بیٹھ جائیں تو آپ کو بھی ایک تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اگلا ادب ہے کہ ایک تسبیح ہمیشہ ساتھ لے کر جائیں، تسبیح، اور جب تک مجلس ہو کم سے کم ایک مرتبہ تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس عظیم بابرکت مجلس کے اندر بیٹھ کر کم سے کم ایک تسبیح ضرور ان خاتون اور سیدہ کو یاد کر کے ضرور پڑھ دیں، اس سے آپ کو خود بے پناہ آپ کو برکتیں نازل ہوں گی، اور اس کو اگر اپنا معمول بنا لیا جائے تو یہ بہت اچھے آداب میں سے ایک ہے۔ جو علم کے شوقین حضرات ہیں وہ کاغذ اور قلم اگر کوشش کر کے اپنے ساتھ لے جائیں، اور دیکھیے اس کے اندر کوئی بڑے بڑے مجتہدین عراق اور ایران کے اندر جو ان کے طالب علم یا جو افراد بیٹھے ہوتے ہیں جو علم کے شوقین ہوتے ہیں، بعض وقت اتنے اچھے اچھے نکات مقرر یا ذاکر یا وہ عالم جو ہے ممبر کے اوپر بیان کر رہا ہوتا ہے کہ عام طور پر آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھے ہوتے، کچھ پرانے علماء سے جو سنے ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں، تو آپ اپنے پاس خاص طور پر ان افراد کے لیے جو واقعی علم کے متلاشی ہیں، لیکن آج کل کیونکہ علم کا کوئی متلاشی نہیں ہے، وہ تو بس کیونکہ تبرک وغیرہ کے چکر کے اندر جو اکثر لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی تھیلی البتہ ساتھ میں لے جاتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ وہاں سے لانا پڑے، لیکن کاغذ قلم کوئی ساتھ میں نہیں لے کر جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، شمس یعنی اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں یعنی جو پیغام اسلام ہے وہ اس کو اگر آپ نوٹ کر رہی ہیں اس پہ آپ شرمسار ہو رہی ہیں، اطاعت والے کام میں کیسی شرم، یعنی اگر واقعی کسی کو شرم کرنا چاہیے تو گناہوں کے سلسلے میں شرم کرنا چاہیے، مکروہات کے سلسلے میں شرم کرنی چاہیے، ہم شرمانے لگے ہیں دین کی باتوں میں شرمندگی محسوس کرنے لگے ہیں۔ اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے بعض اوقات باعث شرم بن جاتا ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کے فلاں احکام پر یہاں پر عمل ہو سکے، بہت سارے لوگ اس طرح سے باقاعدہ یعنی ناراض بھی ہونے لگتے ہیں کہ آپ دیکھ نہیں رہے زمانے کے تقاضے جو ہیں کیا ہیں اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ عمل کیا جائے جبکہ اس پہ عمل ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کاغذ اور قلم ساتھ لے جائیں، اور واقعی وہاں سے ایسی ایسی جو چیزیں ہیں یہ آپ کو نوٹ کر کے لکھیں، خاص طور پر جو تبلیغ کرنے والے افراد ہیں ان کے پاس تو ضروری یہ چیز ہونی چاہیے کہ کون سی کب ان کے خود دماغ میں کوئی ایسا پوائنٹ آ جائے کہ جو کہ ہو سکتا ہے بعد میں بھول جائیں تو اسے نوٹ کر کے رکھیں۔ اس کے بعد اگلا ادب یہ ہے کہ دوسروں کو بھی مجلس اعظم میں شریک ہونے کی تشویق اور ترغیب دلائیں، بھائی میں فلاں جگہ کے اوپر جا رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو گھر سے پک کر لوں گا، میں آپ کو گھر سے پک کر لوں گی، چھوڑ بھی دوں گی، تو اس طرح سے ایک دوسرے سے باقاعدہ جو تعاون ہوتا ہے جو قرآن کا حکم ہے اس پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ تو مجالس اعظم میں دوسروں کو شریک بجائے اس کے خود جائیں، چند ایک افراد کو ساتھ لے جائیں، چند افراد کو واپس چھوڑتے ہوئے چلے جائیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک آدھ لیٹر پیٹرول اگر آپ کا خرچ ہو گیا اتنے بڑے ثواب کو حاصل کرنے میں تو یہ بہت ہی سستا جو ہے ایک لحاظ سے آپ چھوٹ گئے، اتنی مہنگی چیز اس کے مقابلے میں آپ نے اپنے نامہ اعمال میں درج کروا لی۔ اچھا اسی طرح سے ایک ادب اور بھی ہے جس کا پہلے سے خیال رکھنا ہے، وہ ہے بانیان مجلس اور سامعین وقت کی پابندی کا خیال کر۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز آج کل کے دور میں جو ہے وقت کسی بھی مومن کا، وہ سب سے زیادہ سستا ترین ہو گیا، ایسا لوگ اس کو بے درے ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کبھی واقعی وہ جو مائکرو سیکنڈ والی سٹاپ واچ ہے کبھی اس کو آن کر کے آپ دیکھیں کہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے اور آپ کی عمر عزیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، جس طرح سے برف پگھلتی چلی جاتی، عمر ختم ہو رہی ہے، وقت جا رہا ہے اور اس کو انسان ضائع کر رہا ہے، فضولیات میں ضائع کر رہا ہے، بیوقوفی کی باتوں میں ضائع کر رہا ہے، گھنٹوں کے ٹی وی پروگرامز میں ضائع کر رہا ہے، ابس اور لغ گفتگو کے اندر ضائع کر رہا ہے۔ اور یہی چیز اب مجلس اعضاء کے اندر بھی ہو رہی ہے کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے اس پہ نام بانی مجلس جو ہے وہ شروع کرتا ہے اس کو صحیح طور پر، یا اگر وہ کر بھی دے تو سامعین نہیں آتے، اور ہوتے ہوتے وہ ایک جو بیچارہ چند ایک بیوقوف جلدی آ جاتے ہیں معاذ اللہ، وہی اتنا زیادہ وقت تک جو ہے ان کو بیٹھنا پڑتا ہے اس کے بعد۔ تو بہرحال وقت کی پابندی کا خیال یہ آداب میں سے، ہر وہ چیز ابھی پتہ چل جائے کہ گھر میں پریزیڈنٹ صاحب آپ کے آنے والے ہیں تو ایک رات پہلے سے اس کی تیاریاں آپ شروع کر دیں گی اور تمام چیزیں اپ ٹو ڈیٹ، ہر چیز ٹائمنگس کے اوپر ہوگی، یہ نہیں ہو کہ وہ آپ ہی گئے گھر پہ اور آپ پڑی سو رہی ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سمجھیں، اور جبکہ آپ کا عقیدہ بھی ہے کہ حضرت زہرا تشریف لاتی ہیں مجلس میں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یا معصومین کی آمد اس مجلس کے اندر ہونے والی، اور اس میں جو ہے لوگ جو ہیں اطمینان کے ساتھ جب مرضی ہے جس کی منہ اٹھا کے جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو اس کی پابندی کا خیال کرنا چاہیے, اس کے آداب میں کہ شروع سے اس میں شریک ہوں. یہ نہیں کہ جو اس طرح سے آج کل جو خاص طور پر ان مجالس کا ٹرینڈ ہو گیا جو اصال ثواب کیے, کہ لوگ بالکل عین مصائب کے وقت آ کر پہنچتے ہیں اور بس اپنا ایک مروتاً جو اپنا رجسٹر میں جو اٹینڈنس لگانی ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو ایک فارمیلٹی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ نا اخلاص والی نیت لوگوں کی وہ رخصت ہو گئی. پھر اس کے بعد علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس کے آداب میں کہ ایک رومال کے بجائے دو رومال رکھیں اپنے ساتھ, یا ایک رومال اور ایک ٹیشو پیپر, کیونکہ جب انسان گریہ ازاری کرتا ہے تو ناک سے اور جو اس کی رطوبت وغیرہ ہوتی ہے تو اسی سے جس سے اس نے آنسو اپنے صاف کیے, یہ آداب کے خلاف ہے کہ اسی سے اپنی جسم کی کوئی اور ایسی رطوبت کہ جس سے کراہیت انسان کرتا ہو اس کو اسی سے اس کو مخلوط کرے. تو کوشش یہ کریں, کیونکہ دیکھیں یہ جو آپ کے آنسو ہیں کہ اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کہ باقاعدہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے اس کے تو پروردگار عالم اس کے لیے جنت سے کم ثواب دینے پر اس کے کبھی تیار نہیں ہو. تو اتنی ایسے گوہر نایاب کہ جن کی ایک ملکوتی شکل آخرت کے اندر بننے والی, ایسے قیمتی گوہر اور موتیوں کے اندر یہ تبدیل ہونے والے ہیں, ان کی ملکوتی شکل, تو اس میں ذرا ادب آداب کے خلاف, حرام نہیں ہے مکروہ بھی نہیں ہے لیکن بہرحال ادب آداب کے خلاف ہے کہ انسان اسی کے ساتھ ان چیزوں کو بھی مخلوط کرے. اور یہ قطرہ جو آنکھ سے نکل رہی آتش جہنم کو سرد کر دیتا ہے, اور جتنی حدیثیں اور بھی ہیں کہ پیغمبر ہاتھ پکڑ کر اس کا جنت میں اس کو داخل کریں گے اور ملک الموت اس قدر مہربان ہو جائے گا کہ جتنا ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی, اتنا وقت. تو اگر ممکن ہو, اور آپ نے اس سے پہلے سنی لیا ہے جو ایک درس ہوا تھا ہمارا قبر میں ساتھ لے جانے والا سامان, اس میں آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے اس رومال کو ساتھ دفن کرنے کی وصیت کی تھی کہ جس میں انہوں نے امام مظلوم کی یاد میں جو آنسو بہائے تھے اور اس کے اندر جذب کیے تھے رومال میں, کہا تھا کہ قبر میں میرے ساتھ دفن کیا جائے. تو اس وجہ سے اس کی بڑی امپورٹنس ہے اور اس میں آداب کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہر وہ کام اس سے آپ فراغت اختیار کریں جو خشوع خضوع اور توجہ میں کمی کا سبب بن سکتا ہو مجلس اعضاء میں بیٹھ کر. مثلا رفع حاجت کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس سے پہلے فارغ ہو کر آئیں, یا مثلا اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ موبائل فون کو ضرور آپ سوئچ آف رکھیں, اس کو بند رکھیں, تو یہ بہت ضروری ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ لوگ بھی متوجہ ہوں گے, اکثر نمازیوں کو بھی مساجد میں پریشانی ہوتی ہے, نماز جماعت میں بولنے لگتا ہے, مجلسوں کے اندر پریشانی ہو جاتی ہے. تو اس کے ادب میں شامل ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ مجلس اعضاء میں لوگوں کے توجہ اور خشوع خضوع کو کم کرنے کا سبب بنے اس سے آپ فراغت اختیار کریں, کیونکہ یہ اتنی اہم ہے مجلس اعضاء میں کہ ہر قدم پر علماء فرماتے ہیں اس میں شریک ہونے والے کہ ہزاروں لاکھوں گناہ محب ہوتے ہیں, ہزاروں لاکھوں درجات اس کے ہر قدم پہ بلند ہوتے ہیں, اور ہزاروں لاکھوں حسنات اس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں. اس کی ان تمام چیزوں کی بڑی اہمیت ہے, جو اتنی ثواب اور فضیلت کی حامل چیز ہے تو ان کی آداب کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح سے علماء یہ بھی بات بیان فرماتے ہیں ادب میں ہے کہ ایک دن پہلے سے مجلس اعضاء میں شرکت کرنے کے لیے اپنی جسمانی اور روحانی آمادگی کو پیدا کریں, اپنے مصروفیات کو مینیج کریں, مجلس اعضاء پورے پروگرام میں رکھیں, کل مجھے مجلس اعضاء کو اٹینڈ کرنے کے لیے جانا ہے. یہ ایک جس طریقے سے ایک اہم کام کی بجاوری کے لیے انسان اپنے پروگرام کو بناتا ہے, تو اس کی ایک امپورٹنس دینے کے لیے اپنی جسمانی اور روحانی آمادگی اب پیدا کریں. یہ نہ ہو کہ اس وقت بیزاری کے ساتھ شریک ہونے کے لیے جائیں, پورے پروگرام میں پہلے سے ہوتا ہے تو انسان کو بیزاری نہیں ہوتی. اور خاص طور پر ایک ادب اور ہے کہ چھوٹے بچوں کو ضرور ساتھ لے کے جائیں, جو آج کل ایک بہت بڑی غلطی کی جا رہی, بچے بہت تنگ کر رہے ہیں, بچے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں, مجلس میں جا کے ہمیں سننے نہیں دیتے, اس وجہ سے بچوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھا کر, کمپیوٹر کے سامنے بٹھا کر یا اس کے حوالے کر کے والدین جانے لگے. یہ بہت غلط ٹرینڈ ہے, بہت خطرناک ہے, اس سے اپنے پیچھا چھوڑانا بہت ضروری ہے. اور بچوں کو اگر خاص طور پر اگر بہت ہائپر ایکٹیو بچے بھی ہیں, ہائپر ایکٹیو ہیں اس میں بھی آپ کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسی ترکیب لڑائیں. خود میرا اپنا ایک طریقہ کار تھا، جب بچوں کو اس طرح سے لے جاتا تھا تو میں کوئی نہ کوئی کلرنگ بک وغیرہ، جب وہ چھوٹے تھے اتنے تو وہ کلرنگ کیا کرتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ مجلس ہوتے ہیں اس طور پہ نہیں سن رہے ہیں. جب اور ذرا بڑے ہو گئے تو میں نے ان کو ایک چیز آزمائی ان کے اوپر، اور ایک انعام بھی رکھ دیا کہ اگر اتنے پوائنٹ کم سے کم مجلس کے لکھ کر لے کر آؤ گے کہ آج مجلس میں کیا پڑھا، 10 پوائنٹ 20 پوائنٹ 25 پوائنٹ، اس کے مطابق انعام دیا جائے گا. اب بچہ جو ہے خاموشی سے بیٹھ کر وہ چیزیں اب کوشش کرے، وہ جو شرارتی بچہ بھی ہے وہ چاہے انعام کے لالچی میں کیوں نہ سہی، لیکن کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بیٹھ کے نوٹ کر رہا ہے اور ظاہر ہے اس کی معلومات بھی بڑھیں گی اور ایک جو آپ چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا. یا جو اور چھوٹے بچے ہیں، میں ایک ترکیب اور بھی کیا کرتا تھا، سارے اپنے راز بتا دیتا ہوں آپ کو. مجھے معلوم ہے کہ مثلا اتنے چھوٹے بچے ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ ان کے جسم میں پارا بھرا ہوا ہوتا ہے اور چھلانگے لگا، اور ہر بچے کا ہے وہ بڑوں کی طرح سے صوفے پہ تو نہیں بیٹھا رہے گا اور کتاب پڑھتا رہے گا اینک لگا کے ہر جگہ، چھوٹا بچہ جو ہے تو اس کو اس کی جو انرجی ہے اسے کس طرح سے آپ، تو اس کو آپ پہلے سے فزیکل زیادہ ایکٹیویٹی میں لگا کے اسے تھکا دیں، اس کے بعد مجلس میں لے جائیں. اب وہ خاموشی کے ساتھ وہاں جا کر جو ہے نا تھک ہار کے بیٹھے گا، اور خاموشی یا تو سو جائے گا یا بیٹھا رہے گا جو بھی، لیکن اس کو ساتھ لے کر ضرور جائیں. گھر پر چھوڑ کر جانے کی غلطی نہ کریں، یہ آپ اس سے بھی بڑی غلطی کریں گے. آپ صرف اپنے لیے کہ ہمیں مجلس صحیح نہیں سننے دیتے بچے اور اس کو اس طرح سے گھر پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بہت بڑی غلطی ہوگی، تھوڑی سی ڈسٹربینس وہاں پر ہوگی، لیکن حکمتوں سے تو چند ایک میں نے مثال دی، آپ اور اچھا اور سوچ سکتی ہیں کہ کیا طریقہ کار ہم اختیار کریں. تو یہ ایک چیز ہے. پھر ایک اور چیز کہ اس کا خیال کرنا چاہیے اور یہ پہلے سے آداب میں شامل ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی سواری جس پہ آپ جائیں اس کو صحیح طور پر پارک کریں، یہ راستہ بند نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ایسی غلط جگہ پہ آپ پارکنگ کر کے چلیں گے کہ درمیان مجلس میں مجلس کو روک کر اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب گاڑی نمبر یہ اور یہ، سب لوگوں کی جو اتنے ہزاروں لوگ بیٹھے ان کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، ذاکر کا ٹیمپو بھی ٹوٹ رہا ہے، اور جو ایک تاثر ایک مجلس کا قائم ہو اس کے اندر بریک آپ کی اس غلطی کی وجہ سے، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ اس طرح سے سواری کو پارک کیا کہ سب لوگوں کو زحمت میں ڈالا اور مجلس کو آپ نے خراب کیا. تو یہ بھی اس سے پہلے کے آداب میں شامل ہے اور یہ بعض وقت حرام بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز اس کی بڑی غلطی آج کل کی جاتی ہے کہ عام گھر چھوٹی چھوٹی گھریلو مجلسوں میں بڑے بڑے اسپیکرز کا استعمال کرنا، بڑے بڑے اسپیکرز جہاں بڑی مجالس ہوتی ہیں، جہاں ضرورت ہے باقاعدہ وہاں تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن خود ایران کے اندر بھی جہاں ہاسپٹل کے سامنے سے جب جلوس گزر رہا ہوتا ہے سارے لاؤڈ اسپیکر آف ہو جاتے ہیں، اسکول کے سامنے سے اگر کبھی گزر رہا ہوتا ہے اور اس دن مثلا چھٹی وغیرہ نہیں ہے اور اسکول ہے تو وہاں پر لاؤڈ اسپیکر اور جو اسپیکرز ہیں ان کو آف کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ گزر جاتے ہیں وہاں سے اس کے بعد، تاکہ کسی کو کوئی مریض کو تکلیف نہ ہو، کسی کے لیے باعث اذیت نہ ہو. اور خود ان جو ہمارے جو گھروں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ان کے اندر قد آدم سائز کے اسپیکر لگانا، یقین کیجئے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ تبلیغ نہیں ہوتی بلکہ تنفر اور تعصب کا باعث بنتا ہے. کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ غیروں کو تو چھوڑیے، اپنے ہمارے انچولی کے اندر رہنے والے لوگوں کی اچھی خاصی اور معقول تعداد ایام اعظم یہاں سے گھر چھوڑ کے اپنے رشتہ داروں کے گھر کسی اور علاقے میں منتقل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی نہ سونے کا کوئی وہ ہے، ہر وقت یعنی ایک بھی مجلس اگر کسی کے گھر پر ہے تو پورے علاقے کو جو ہے نا وہ کئی کئی میل تک اس کی آواز جا رہی ہے، نہ وہ زیادہ تر کسی کو سمجھ آتی ہے وہ باتیں، بس ایک شور جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. اس سے یہ ادب آداب کے خلاف ہے، اس سے آپ تبلیغ اور اس کا فروغ کا کام نہیں لے رہے بلکہ شاید اس کے لیے ایک بیزاری جو ہے مجلس کے لیے اور غیروں کے لیے تو تنفر اور تعصب کا باعث آپ جو ہے اس کو قرار دے دیں. تو خیر ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اور دیکھیے بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں کہ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ اگر تلاوت قرآن بھی لوگوں کی اذیت کا باعث بنے تو خود امام معصوم نے اس کو بھی حرام قرار دیا. تو امام خود کب اس سے راضی ہوں گے؟ آپ خود سوچیے کہ جب امام تلاوت قرآن سے راضی نہیں ہے تو اپنی مجلس سے کیسے راضی ہوں گے کہ اتنے زیادہ شور شرابے میں اس کو کیا جائے. اس کے بعد اگلا ادب یہ ہے کہ گھروں کی مجالس میں علی الخصوص اوقات نماز کی اس طرح سے رعایت کی جائے کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے مجلس ختم ہو جائے. البتہ اس میں کوئی ویسا بہت سخت ہارڈ اینڈ فاسٹ رول اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی ایسا ہو رہا ہے کسی وجہ سے مجلس ڈیلے ہو گئی اور مصائب کے اوپر ہے تو، اور اس کے بعد اذان ہو گئی تو یہ نہیں کہ بس جیسے اکثر لوگ جھگڑا کرنے لگتے ہیں بس فوراً مجلس کو روک دیا جائے، تو یعنی مجلس کو جلدی ختم کر دیا جائے، کیونکہ اول وقت جو ہے جو وقت فضیلت ہے وہ بھی کافی دیر تک رہتا ہے، بس ایک منٹ کے اندر ہی ختم نہیں ہو جاتا، جس کو وقت فضیلت میں بھی پڑھنی ہے تو وقت فضیلت باقی رہے گا. کوشش مکمل طور پر یہ کرنی چاہیے کہ مجلس نماز کے وقت سے پہلے ختم ہو جائے، اول وقت سے پہلے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کوئی لڑائی جھگڑے کی فضا نہ ہو، مستحبات والے معاملے ہیں اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، تو گھروں میں ہی مجالس کے اندر کوشش کریں. عام طور پر خواتین کو دیکھتی ہیں کہ 11-11 بجے 12-12 بجے لوگ مجالس سے واپس آ رہے ہیں، گھر جا کر نماز پڑھیں گے. بھائی وہیں پر انتظام ہونا چاہیے، اور یہ لوگوں کا ایک عذر بھی ہوتا ہے کہ نہ وضو کرنے کی کوئی جگہ کا کوئی انتظام کیا گیا ہے، نہ نماز کا کوئی انتظام کیا گیا ہے، تو کہاں جا کر نماز پڑھیں. تو عام طور پر ایسی جگہوں پر جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر گھر پہ بھی ہے، کہیں صحن ہے، کہیں ہے، نماز کا ایک اہتمام ضرور وہاں پر کیا جائے. اور انتظام سے مرادی کہ مثلا سجدہ گاہیں کی ضرورت ہے، کتنے افراد آئیں گے آپ پہلے سے ارینج کر کے رکھیں. مردوں کی اگر کوئی مجلس ہو رہی ہے تو مثلا کوئی پیش امام، عام طور پر کوئی عالم دین، دینی طالب علم، اس کا انتظام کریں کہ جو مرد حضرات آئے ہوئے ہیں وہ وہاں پر نماز جماعت قائم کر لیں. تو ایک جب برکتیں نازل ہوں گی تو ہر طرح کی برکت کیوں نہ سمیٹ لیں اس پروگرام کے ذریعے، تو نمازوں کی بھی اس طرح سے پذیرائی اس میں ہو جائے گی. خود اس بات کا احساس کریں کہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب مکے سے چلے تھے تو کوفے کے لیے تو ایک شخص کو، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ حجاج ابن مسروق کو بطور مؤذن ساتھ لیا تھا، اور بعض افراد کہتے ہیں کہ ابو سمامہ سعیدی یا ابو سمامہ سیداوی، دونوں طرح کے ان کے جو نام آئے ہیں، تو ان کو آفیشل مؤذن کے طور پر امام نے ساتھ لیا تھا، اور ان کی بہن بھی ساتھ ان کے ساتھ کاروان میں ہو گئی تھیں. اور عاشورے کے روز جب ظہر کے وقت انہوں نے امام کو وقت نماز یاد دلایا تھا تو امام نے ان کے لیے دعائے خیر بھی کی تھی. اور 9 محرم کو جب خیموں پر عصر کے بعد حملہ ہونے والا تھا تو امام نے کہا کہ نہیں، جنگ کل ہوگی اور میں نماز سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ کہہ کر امام نے ایک دن کے لیے جنگ کو مؤخر بھی کیا تھا. اور ظہر کے وقت عاشورے کے روز اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا، یہاں پر تو ہمارے یہاں خیر فجر کے موقع پر اذان علی اکبر دی جاتی ہے، لیکن وہ ظہر کے وقت امام نے حکم دیا تھا کہ تم اذان دو. تو اس سے تمام چیزوں میں الگ سے ایک اہمیت واضح ہوتی ہے نماز کی. اگرچہ امام کی نماز قصر تھی میدان کربلا میں، 2 محرم کو امام یہاں پر آئے تھے اور 10 کو شہید ہو گئے تھے، 8 روز میں نماز قصر ہوتی، تو اتنی مختصر ترین جو قصر نمازوں میں بھی اتنی زیادہ تاکید کر کے گئے نمازوں کی، اتنی زیادہ تاکید کر کے گئے، اور اس کے باوجود بھی مجالس عزا کے اختتام پر انہی امام کے نام کی مجلس ہو رہی ہے اور لوگ اسی طرح سے اٹھ کر جا رہے ہیں، نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، بغیر وہاں سے نماز پڑھے جا رہے ہیں. اور مغروب سے پہلے جب مجلس ختم ہونے والی ہوتی ہے تو سارے حاضرین جب لوگ مساجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لوگ مسجدوں سے نکل کر جا رہے ہوتے ہیں. اور اس میں آپ کو میں بتاؤں، زیادہ تر افراد وہ ہیں کہ جب خواتین ان کے ساتھ ہوتی ہیں. یعنی یہ آپ لوگوں کا فریضہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے مردوں سے کہہ کے رکھیں کہ بھائی وہاں والا امام بارگاہ کے ساتھ عام طور پر مساجد ہوتی ہیں، آپ بھی وہاں نماز پڑھ لیجیے گا، میں بھی نماز پڑھوں گی، تو مردوں کو فکر نہیں ہوگی، پھر وہ رک جائیں گے. آپ کی اس اکیلے مرد ہوتا ہے تو پھر بھی وہ نماز کے لیے رک جاتا ہے. خواتین ساتھ ہوتی ہیں تو ان کو لے کے فوراً وہاں سے نکلنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پریشر ہوتا ہے. آپ لوگوں سے مراد وہ خواتین جو کہ کہتی ہیں ہم گھر جا کے پڑھیں گے، اور مختلف بہانے ان کے ہوتے ہیں اس طرح سے. شرعی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال آپ کہیں کہ نہیں آپ اطمینان سے نماز پڑھ لیں، میں وہاں بیٹھی رہوں گی یا میں اپنے طور پر نماز پڑھ لوں گی، تو بہرحال نماز کا تاکہ وہ اہمیت کا احساس ہو کہ واقعی آپ نے اس مجلس سے کچھ حاصل کیا جس کے لیے امام نے اتنی قربانیاں دین کے لیے دیں، وہ آپ وہاں پہ قربان کر کے نہ جائیں. اچھا، اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ مجلس عزا کے لیے بھی پہلے کے آداب میں سے کہ جب تک لوگ جمع ہوں تب تک ایک بہترین قاری قرآن سے اگر آپ تلاوت قرآن کروائیں، جب تک لوگ جمع ہو رہے ہیں آ رہے ہیں، جب تک یعنی ایسے کیوں بیٹھے رہیں، جب تک ایک قاری بہترین آواز میں تلاوت قرآن کرتا رہے. لیکن اس میں کوشش کریں چاہے کہیں سے ارینج کرنا پڑے آپ کو، اچھا قاری یا اچھی کوئی قاری اگر خواتین کی ہیں تو اچھے طریقے سے قرات، جب تک عورتیں، اچھا وہ جو عورتیں پہلے آ گئی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بھی اس لحاظ سے کوئی مسئلہ نہ ہو، تو کوئی بھی اچھا قاری اس کا اگر ارینجمنٹ کیا جائے. جب تک وہ تلاوت قرآن کرتا رہے، یا جتنے بھی افراد اب تک مجلس میں آ گئے ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی سپارے دے دیے، وہ کم سے کم تلاوت قرآن کرتے رہے، ورنہ آپس میں بیٹھے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. خواتین ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز دے دی جائے، یعنی اس کا انتظام اگر وہاں پر رکھا جائے تو تاکہ جو فارغ کوئی نہ بیٹھے اور مسلسل وہاں پر برکتیں نازل ہوتی رہیں. لیکن اگر کوئی باقاعدہ اچھا قاری قرآن ہے، ایک تو ہے کہ کوئی بہت بھونڈی قسم کی آواز والا کوئی وہ بٹھا دیا آپ نے، کہ بجائے وہ لوگوں کو راغب کرنے کے، کہا جاتا ہے نا کہ بہت سی اذانیں اسلام سے دور لے جاتی ہیں قریب لانے کے وجہ، وہ اس قسم کا کوئی نہ ہو، کوئی اچھی آواز والا قاری اس کو بھی ارینج کیا جائے جب تک لوگ جمع ہوں. اچھا وہ اس کو بھی آپ پہلے سے یا تو گائیڈ کر دیں کہ ایسی تلاوت قرآن، ایسی آیات کا انتخاب کرے اور اس کا ترجمہ بھی بتائے کہ جو کہ مقصد امام حسین کو واضح کرتی ہیں، شہادت سے متعلق ہوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق ہوں، کچھ ایسی آیات کا بھی انتخاب کرے، قربانی جی کا جس کے اندر جو ہے وہ تذکرہ آ رہا ہو، دین کے حوالے سے کوئی اس قسم کا اہم پیغام بات آ رہی ہو، تاکہ اس سے بھی فائدہ مکمل اٹھایا جا سکے. اور آداب میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بزرگوں اور صاحبان علم و فضل کو مقدم کریں. ہمارے یہاں عام طور پر ٹھیک ہے، علماء جو لباس و علماء میں آتے ہیں ان کو تو بہرحال اب تک کی ٹرینڈ ہے کہ آگے لایا جاتا ہے بزرگوں کو بھی، لیکن ایک چیز اور ٹرینڈ میں شامل ہو گئی ہے، وہ کہ بڑے اعلیٰ عہدیدار حکومت کے یا مالدار افراد یا تاجر افراد اور پیسوں والے، ان کو اپنے ذاتی تعلقات بڑھانے کے لیے لوگ جو ہیں ان کی خوشامد کے اندر وہاں پر نظر آتے ہیں، ان کو مقدم کرتے ہیں، ان کو علماء کے پاس لے جا کر بٹھایا جاتا ہے، تو اس سے خود بخود ایک طبقاتی نظام اس طرح سے قائم ہوتا ہے. یہ نہ کریں. ہاں، صاحبان علم و فضل ہوں، کچھ ہوں، کبھی بھی کوئی غریب متقی افراد ہے اس کو کبھی آپ نے نہیں دیکھا اس کو پیچھے سے اٹھا کے آگ اس کے تقوی پر رزگاری کی وجہ سے آگے لا کر بٹھایا گیا ہو، نہیں کیا جاتا عام طور پر. ہاں، کوئی مالدار بزنس مین تعلقات والا جنرل کرنل ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہیں ان کو ذرا زیادہ ان کی خوشامد کی جاتی. اور آیت اللہ محسن قرطی، جو آقا محسن قرطی یہ فرماتے ہیں کہ بہرحال جو علم و فضل کے حامل افراد ہوں ان کی تو ان کے مرتبے کی محافظت لوگوں پہ بہت ضروری. کہ وہ خود فرماتے ہیں مدح کا بہت ثواب ہے، جو منقبت پڑ رہا ہے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا اور ایک عالم جو ہے وہ زمین کے اوپر آ کر بیٹھا ہوا، کہا اس کو کسی نمایاں اور اونچی جگہ پہ بٹھائیں، عالم کوئی کرسی لا کر رکھ دیں وہاں پر آ کر بیٹھ جائے. عام لوگوں وہ ٹھیک ہے اس کی اپنی عاجزی ان کے ساری کہ میں لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھوں ہوں ایک الگ جگہ پر، لیکن بانی مجلس کی ذمہ داری ہے کہ عالم کے لیے کسی پرومیننٹ اور اونچی جگہ کا انتخاب کرے. تو یہ ایک چیز ہے جس کا عام طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح سے کیونکہ بہرحال جو بزرگ ہیں یا جو علماء ہیں ان کو مقدم کرنا، ان کو آگے لانا، یہ خود آپ کی مجلس کے ثواب کو اور بڑھائے گا. عورت اور مرد دونوں حجاب کی رعایت کرتے ہوئے مجلس اعظم میں شریک، یہ خود ایک، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مرد صرف چھوڑنے آتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، عورتوں کی مجلس ہے، یعنی اگر کوئی ایسا انتظام ہو یا مردوں کی ہے تو اس میں عام طور پر عورتیں نہیں جاتی ہیں، ان کے لیے نہیں، باقاعدہ ایسا انتظام ہو کہ جو ہے پردے کی رعایت کرتے ہوئے لوگ شریک ہوں. کچھ ایسی مجالس بھی ہیں کہ نوا خوان ہیں مثلا، ان کو عورتوں کے بیچ میں لا کے بٹھا دیا گیا ہے. یہ غلط ٹرینڈ ہے، آج کل یہ چیز ہونے لگی کہ اس کے تقدس کو خراب کرے گا. یہ خود تصویر جو آپ کے سامنے، اس میں جو دو مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال اس میں زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. تو یا یہ کہ کہیں مجلس کوئی عورتوں کی ہو رہی ہے اس میں کسی جگہ مرد صاحب بھی مثلا آ کر کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی پردے کی مکمل طور پر رعایت اس جگہ پر ہونی چاہیے. ایران میں یا جو جہاں پر بھی عورت اور مرد دونوں شریک ہوتے ہیں، لیکن خاص ایک پارٹیشن اور ایک تقدس اور ایک پردہ درمیان کے اندر حائل ہوتا ہے. اس طرح کا کوئی بھی ارینجمنٹ کرے اس میں عورتیں بھی آئیں مرد بھی آئیں. باقاعدہ خود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، عورت اور مرد دونوں شریک ہوتے تھے. روایت میں ہے نا کہ چھٹے امام نے ابو ہارون مکفوف، جو مشہور مرثیہ خوان تھے اس زمانے میں، امام کے پاس جب ملنے کے لیے آئے تو امام نے ان کو مرثیہ کہنے کا حکم دی فرمایا. ان کے مرثیے کو سن کر امام نے بہت گریا کیا، اور امام کے گریے کے ساتھ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی گھر کی خواتین نے بھی گریا کرنا شروع کر دیا. یعنی اس طرح سے عورت اور مرد پردے کی محافظت کرتے ہوئے ایک ہی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ خود امام کے اپنے گھر کے اندر گھر کی عورتیں تک وہاں پر بیٹھ کر پردے کے پیچھے پوری مجلس جو ہے وہ سنا کرتی ہیں. اور جو ہمارے شیخ صدوق نے بھی ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہ امام نے دیبل خزائی کو بلایا، فرش عزا بچھوایا اور پس پردہ خواتین کو بھی طلب فرمایا، عورتوں کو کہا کہ آؤ، آ کے پردے کے پیچھے آ کر بیٹھو، اور پھر اس کے بعد دیبل نے جو ہے ایک پورا قصیدہ پڑھا، اس دیبل کا جو قصیدہ ہے، اور روایت کا جملہ ہے کہ امام رضا نے ہر شعر پر دیبل کو داد دی اور اس کی حوصلہ افزائی فرمائی، بلکہ امام نے دیبل سے کہا کہ تیرے قصیدے میں میں دو بیت دو شعر ملحق کر دوں تاکہ تیرا قصیدہ مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد پھر امام نے دو اشعار کہہ کے اس کے قصیدے کو بھی مکمل کیا. تو یہ ایک بات کا بڑا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے. اچھا، ایک اور ادب جو خاص طور پر ہے، جو آپ نے شاید اس سے پہلے مشکل ہے کہ کبھی سنا ہو، عزاداری کا سب سے بہترین اور مناسب ترین وقت کون سا ہے؟ ورنہ تو دیکھیے مجلس عزا کبھی بھی منعقد کی جا سکتی، کبھی بھی دن میں منعقد کریں، ہر وقت کرنے، کوئی پابندی نہیں، کوئی نہیں. لیکن سب سے بہترین وقت علماء اور مجتہدین نے جو بات بیان فرمائی، اگر اس پر کبھی عمل ہو سکے تو اس سعادت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. کہا سب سے بہترین وقت عزاداری کے قائم مجلس عزا کو قائم کرنے کے لیے وہ ہے بین الطلوعین، یعنی صبح صادق سے لے جو فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ بین الطلوعین کہلاتا ہے. کہا کہ دن میں کسی بھی وقت عزاداری کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی بھی وقت اس سے زیادہ مناسب، بہت اس سے زیادہ مناسب نہیں. ہمارے کتنے علماء ایسے ہیں کہ باقاعدہ میرے پاس میسج بھی ان کے آتے ہیں کہ کراچی میں ہی نماز فجر کے فوراً بعد ان کے گھر میں مجلس عزا منعقد ہوتی. اب آپ لاکھ کہیں گے کہ اتنے میں لوگ شریک نہیں ہوں گے اور اتنی تعداد میں نہیں آئیں گے، تو ٹھیک ہے اور اوقات میں کر لیجئے پھر. لیکن جو سب سے بہترین وقت ہے، آپ حیران ہوں گی کہ آیت اللہ سید محمد حسینی تہرانی یہ فرماتے تھے کہ تاثیر کے اعتبار سے مجلس عزا برپا کرنے کے لیے کوئی بھی وقت بین الطلوعین سے زیادہ بہتر نہیں. کبھی اس پہ بھی کر کے دیکھ لیجئے، اگر نہیں اتنے افراد شریک ہو، پانچ سات افراد شریک ہو جائیں، گھر کے افراد شریک ہو جائیں، دو چار افراد شریک ہو جائیں، جیسے کہ ابھی آگے چل کر بھی ان کا تذکرہ ہوگا، لیکن وہ اس فضیلت کی چیز کو آپ حاصل کر لیں، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے تاثیر کے اعتبار سے بین الطلوعین جو ہوتا ہے، اس میں ملائکہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں، رزق انسان کا نازل ہو رہا ہوتا ہے. باقاعدہ آغا ہاشم حداد جو بہت بڑے عرفا میں سے گزرے، بڑی عجیب و غریب انہوں نے بات کہی، بعض اوقات عام لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتی وہ باتیں، فرماتے تھے کہ یہ جو ہے بین الطلوعین کا جو وقت ہے یہ فضیلت کے اعتبار سے اتنا بہترین ہے، اتنا بہترین ہے کہ اگر کوئی شخص اس موقع پر سوتا رہتا ہے تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ آقا ہاشم حداد فرماتے تھے کہ حتیٰ کہ اگر تلاوت قرآن، یعنی اس دوران سوتا رہے اور پورے دن تلاوت قرآن کرتا رہے، تب بھی رزق کو نازل نہیں کروائے گا، اور بین الطلوعین کوئی سی بھی چیز نہ کرے، صرف جاگتا رہے، تب بھی یہ عمل رزق کو نازل کروا دے گا. یعنی بڑی عجیب و غریب یہ وقت ایسا ہے کہ یہ اس کا بھی کبھی اگر ہو سکے، کبھی انسان خیال کر سکے. اب بہت ساری مجبوریاں اور باتیں آپ کی ہوں گی یقیناً، لیکن بہرحال جو علماء نے بات بتائی ہے، اور کیونکہ زندگی کے ہم نے سیٹ اپ ایسے بنا لیے کہ جس میں نیکی اور خیر مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے، بلند مقام جو حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ ہم نے اپنے سے اتنے دور کر لیے ہیں کہ ہمیں بہت ناممکن چیزیں محسوس ہونے لگی ہیں، تو وہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہوئی ہے. بہرحال پھر اس کے بعد اگلی جو رعایت ہے کہ بہت بڑی غلطی یہ ہوتی کہ بانی مجلس و ذاکر یا ذاکرہ، یہ کبھی عنوان مجلس کے سلسلے میں ان میں کوئی مکالمہ نہیں ہوتا، کوئی میٹنگ نہیں ہوتی، بس آپ کانٹیکٹ کرتی ہیں فلاں ذاکرہ سے، بہت ہوا تو آپ کہتی ہیں کہ شہزاد علی اکبر کے مصائب پڑھ دیجئے گا، آپ آن محمد کے مصائب پڑھ دیجئے گا، آپ فوراً حضرت سکینہ کے مصائب پڑھ دیجئے گا، اس کے علاوہ مضمون کے متعلق کوئی دونوں کی آپس میں میٹنگ نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی غلطی. دیکھیے کس موضوع پر آپ کے خاندان میں ضرورت ہے باقاعدہ اس کی، آپ ایسے موضوع کا باقاعدہ، مثلا اگر کسی کے گھر میں ایسے افراد ہوں کے جو نماز نہیں پڑھتے، اب آپ لوگوں کے گھر کا اصل مسئلہ نماز نہ پڑھنا، اور آپ جو ہیں جناب پتہ نہیں کون کون سے موضوعات، وہ جو رٹی رٹائی مجلس ہے جو ذاکر یا ذاکروں کو پتہ ہے، جس کا فی الحال آپ کے یہاں سے کوئی تعلق اور قاطر بھی نہیں ہے اور وہ ان مضامین کا انتخاب کر رہا ہے. تو یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. مثلا جیسے میں نے کہا نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو باقاعدہ آپ اسے بریف کر دیں, بھائی نماز کے موضوع اس کی اہمیت پہ آپ پڑھیں. تو دیکھیے ہم خود زیارت وارثہ میں بھی ہے اور دیگر زیارت میں بھی کہ باقاعدہ اس کا جملہ ہے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ, کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا, آپ نے زکات کو ادا کیا, ہم گواہی دے رہے ہیں اس زیارت نامے کے اندر بھی. ورنہ امام کے متعلق کوئی سوچ سکتا ہے اگر ہم نہیں بھی یہ بات کی گواہی دیں تو کیا دو دماغ تسلیم کرے گا کہ امام نماز نہیں پڑھتے ہوں. لیکن بار بار اس کا احساس دلانے کے لیے کہ نماز کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے, تو اس کو اپنے اس کے اندر جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے. اور یہ خود بھی ہمارے چوتھے امام جملہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرماتے تھے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میرے والد امام حسین ہر رات کو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. چوتھے امام کا باقاعدہ امام حسین کے متعلق جملہ ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ ان کا ماننے والا, یعنی چند ایک جملے اس طرح کے استعمال کیے جائیں کہ بے نمازی بھی اس کے اندر ذرا چونک جائے, ٹٹک جائے, پریشان ہو جائے کہ ہاں مجھے بھی نماز پڑھنا. اور کوشش ایک بات کی اور بھی کر لیں کہ جیسے ابھی میں نے مجلس اعضا کے آداب میں سے ایک چیز کہی تھی کہ تلاوت قرآن شروع کروائی جائے, ایک چیز اور بھی کی جا سکتی ہے, اس میں ورائٹی بھی رکھیں, کبھی تلاوت قرآن ہو جائے یا تلاوت قرآن کے فوراً بعد زیارت عاشورہ, جب تک لوگ جمع ہوں زیارت عاشورہ, جتنی دیر مجلس شروع ہونے ہو جب تک وہ زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دے. اور اس میں ثواب بھی بتا دیا جائے تاکہ سامعین اس کو سنیں, ورنہ سوچیں گے اچھا کوئی زیارت چل رہی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ 10 کروڑ درجات زیارت عاشورہ کو پڑھنے والے کے بلند ہوتے ہیں, اور تمام انبیاء اور رسولوں کے زیارت کا ثواب اس کو ملتا ہے, اور ان تمام لوگوں کے برابر ثواب اسے دیا جاتا ہے جنہوں نے شہادت امام حسین سے لے کر آج تک آپ کی قبر کی زیارت کی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب تک وہ سلسلہ شروع ہو تب تک آپ اس دوران زیارت عاشورہ یا تلاوت قرآن بجا رہی ہے. خاص طور پہ ایک اور ادب جس کی آج کل بڑی امپورٹنس ہو گئی ہے, وہ ادبیات کے خلاف بات ہو رہی ہے کہ خواتین مناسب شرعی لباس میں مجالس اعضاء میں شریک. صرف کالے کپڑے ہی ضروری نہیں ہیں, مثلا بہت سارے پوش علاقوں کے اندر جو مجالس ہو رہی ہیں اس میں مجلس اعضاء میں بال کھول کر خواتین بے پردہ اور ساڑیاں پہن کر اس طرح سے شریک ہو رہی ہیں. یہ سخت بے ادبی ہے. نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا اس عزاداری میں آنے کا, بلکہ ایک عذاب اور ایک بے برکتی نازل ہوگی ان خواتین پر جو اس انداز سے شریک ہو رہی ہیں. اچھا بعض اوقات خواتین پردہ کر کے آتی ہیں لیکن وہ نامناسب پردہ ہوتا, باقاعدہ حرم آئمہ میں آغا سیستانی کے جگہ جگہ جو ہے وہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ جو خواتین جو پردہ کر کے آتی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ بہترین پردہ ان کو کر کے آنا چاہیے, لیکن وہ خواتین کے جو کہ صحیح پردہ کر کے نہیں آ رہی ہیں ان کے لیے باقاعدہ الگ سے وہاں پر فتاوے پرنٹ کر کے مختلف جگہوں کے اوپر لگائے گئے ہیں کہ یہاں پر ان جگہوں کے اوپر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مناسب لباس کا انتخاب کر کے آئیں, نامناسب لباسوں میں ہرگز نہ آئیں. وہاں سے تو لوگ دروازے سے انٹر ہو جاتے ہیں چادر وغیرہ پہن کے اور اندر آ کر اتار دیتی ہیں, بار بار ان کو خدام جا کر کب تک پکڑتے رہیں اور ان کو جو ہے وہ تنبیہ کرتے رہیں. تو اس انداز سے اچھا یہ پہلے ادوار کے اندر جیسے کہ شاعران کی بیوی وغیرہ وہاں پر آتی تھی تو بہت ہی باریک سا کوئی چیز سر کے اوپر جو ہے اوڑ کے, بہرحال تو ان کا کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ بے پردہ ہی وہاں پر شریک ہو جائیں, لیکن یہ کہ بہرحال کبھی پریشر ہوتا تھا تو انتہائی باریک سا نامناسب جس کو کہا جائے پردہ, اور اس طرح سے امام رضا کے روزے کے اوپر جو ہے وہ کبھی کبھار دنیا دکھاوے کے لیے ان لوگوں کو آنا پڑتا تھا. تو اس کا بڑا خصوصی طور پر خیال رکھنا کہ بہترین ایسا لباس, سیاہ لباس کہ جس میں پردے کی کوئی مخالفت نہ ہو, ایسا لباس آپ پہن کر مجلس اعضاء میں شریک. اچھا اسی طرح سے جو کہ اخلاقیات یعنی جو اس کے آداب میں خاص طور پر عاشورے کے دن کے آداب تو ایک الگ ہی ہیں, دو تو آپ کو وہ تو میں ڈسکس بھی نہیں کر رہا, لیکن یہ خاص طور پر ایک چیز جو آج کل کیونکہ جب سے موبائل فون اور یہ ہر چیز انٹرنیٹ بھی ہمارے ہاتھوں کے اندر آ گیا ہے, اس کے اندر ایک ادب اور بھی ہے خاص طور پر کہ اس دن کوئی بھی انسان اپنے دنیاوی کاموں کے سلسلے میں, اپنے بزنس اور کاروبار کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ نہ جائے گھر سے. تو عام طور پر لوگ چھٹی تو کرتے ہیں लेकिन अपनी बिजनेस ईमेल्स वगैरह चेक करते रहते हैं। ये एक बहुत बेबरकती का बायस बनता है। अपने हद तक कि मैं ये कहूं कि बिजनेस ईमेल्स भी आशूरे के रोज चेक ना करें। दुनिया के किसी कारोबार तो इसमें इतनी बरकत आपकी नाजिल होगी और बिजनेस ईमेल उस दिन मसलन चेक की ये कारोबार दुनिया के अंदर उसके लिहाज से, क्योंकि आजकल कारोबार के तरीके भी बदल गए हैं, तो ये भी उसी के अंदर ही शामिल होता है कि हमने ईमेल इधर से उधर अपने उसके लिए ट्रांसफर की है अपने बिजनेस के लिए, तो इसमें एक बेबरकती आती है, रिस्क में कमी होती है बल्कि। तो इसके अदब आदाब का ख्याल करें, खासतौर पर आशूरे के जो आदाब हैं जो कि अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। फिर एक चीज और भी है, वो ये कि जाकिर या जाकिरा हरगिज भी बगैर वजू मेंबर पे ना जाए। जो आपके कहने सुनने में हो उनको तो आप अलखसूस जो उनको तो आप बच्चों को, नौजवानों को या ऐसे जाकिर और जाकिरा जिनसे आपके ताल्लुकात हैं उनको वजू जरूर करवा दें। शैतान इनके ऊपर बहुत ज्यादा हमलावर होगा और उनकी नियतों को तब्दील करवाएगा। और एक अदब में से ये भी शामिल है जो 27वां अदब, कि मजलिस अज़ा में जाने से पहले सदका देकर जाएं और आयतल कुर्सी पढ़ के जाएं। इसके बहुत सारे फायदे हैं और आजकल के दौर में तो और ज्यादा नजर आ रहे हैं कि जबकि दहशतगर्दी और ये सब कुछ जो है वो मजालिम और मसाइब बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें इनकी अहमियत और ज्यादा हो गई। कोशिश करें कि जहां पर भी मजलिस अज़ा बरपा हो रही हो वहां पर वाजो नसीहत दीवारों पर पेनाफ्लेक्स लगाकर, चादरों के ऊपर लिखवाकर, या कम से कम जहां पर ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है, बड़े बड़े कार्डबोर्ड और जो पेपर्स हैं उनके ऊपर अहादीस अगर लिख के लगाई जाए तो बहुत ही अच्छा। आमतौर पर हमारे या जहरा या हुसैन या सलाम या हुसैन या इमाम जमाना के मुतालिक मसलन कोई भी एक चीज लिख के सलाम वलाम वो पीछे लगा होता है आमतौर पर। लेकिन मैं उससे बढ़कर आगे आपको एक बात कह रहा हूं कि आप उसके ऊपर ऐसी अहादीस मुबारक और पैगामात लिख के लगाएं कि जिस जो कि अहादीस हो कि मुस्त, और वो कोशिश करें कि उसके बिल्कुल पीछे लगाएं जहां पर जाकिर या जाकिरा बैठी हो, कि मुस्तकिल लोगों की निगाह उस हदीस के ऊपर भी पड़ती रहे। ये खुद एक तबलीगात और आपके बरकतों को बढ़ाएगा। ये बहुत अहम चीज है, लेकिन लोग आमतौर पर इस किस्म की चीजें तो लगाते हैं लेकिन, और ये बहुत सारी इस तरह की चीजें हमारे मदरसतुल कायम के जो जो अफराद हैं जो सिलसिले में काम करते हैं उन्होंने बाकायदा ऐसी तैयार करके रखी हुई हैं, आप उनसे रुजू कर सकती हैं। कितने ही पेनाफ्लेक्स और ये जिसके अंदर ऐसी अहादीस मुबारका और ये सब कुछ है कि ये डेकोरेट कर दें उसको बड़ी हिकमत के साथ, वहां पर इन तमाम चीजों को सजाएं कि वो जगह के उसकी दरों दीवार से भी अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर जो है वो टपक रहा और इमाम हुसैन का जो असली और हकीकी मकसद था वो लोगों के सामने आए। अच्छा, अब एक और भी है अदब में से कि एक दूसरे को शहादत इमाम हुसैन की ताजियत पेश करें। आम तौर पर यह होता है कि लोग आशूरे के रोज समझते हैं कि इस काम को किया जाए, नहीं, आम मजालिस के अंदर भी जो मजलिस अज़ा बरपा हो रही है उसमें भी इसको ताजियती अल्फाज बाकायदा उसको याद भी करना चाहिए जो हमारे पांचवें इमाम ने इरशाद फरमाए हैं कि अज़्ज़म अल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अज़्ज़म अल्लाहु उजूरना बेमसाबिना बिल हुसैन व जअलना व इय्याकुम मिन अत्तालिबीना बिफारिही मा वलीही अल इमाम अल महदी मिन आल मुहम्मद अलैहिस्सलाम। के अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इन अल्फाज में पांचवें इमाम कहते हैं ताजियत पेश की जाए कि ए खुदा इमाम हुसैन की सोगवारी और आजादारी की बरकत से हमारे अजर सवाब में इजाफा फरमा दे और हम और आपको इमाम मेहदी आले मोहम्मद के हमरा इमाम हुसैन के खून का बदला लेने वालों में से करार दे। ये बाकायदा उसके अंदर ताजियती जुमले ये याद करने चाहिए, एक लाइन की तो दुआ है, या कम अज कम अगर इतना लंबा याद ना हो सके तो एक जुमला आपस में मिलते हुए जरूर कहा जाए, अज़्ज़मल्लाहु उजूरकुम, यह जरूर कहा जाए ताजियत में। हमारे कितने उलमा हैं जैसे हमारे मौलाना मोहम्मद अली नकवी हर मजलिस के शुरू में जरूर इस ये ताजियत पेश करते हैं, या और उलमा भी करते हैं लेकिन खास तौर पर, और ये आपस में भी इस तरह से लोग कहें तो ये अदब और आदाब में इसके चीज शामिल। देखिए, क्योंकि ये ऐसा है कि लोग इसको सिर्फ आशूरे से रिलेटेड समझते हैं, यह हकीकत है कि आशूरे के दिन की कुछ खसूसी बातें हैं। आशूरे के मुतालिक उलमा ने बड़े ऐसे ऐसे इरफानी जुमले कहे हैं कि मसलन आशूरा तजल्लिय खुदा है, रोजे आशूरा रोजे जहूरे ला इलाहा इल्लल्लाह है, اور علماء نے یہاں تک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ عاشورہ ظہر سے پہلے کار عبد ہے اور ظہر کے بعد کار خدا. بہت عظیم دن ہے, اس کے دن کے الگ خصوصیات بھی ہیں یقینا, لیکن یہ تعزیتی جملے عام مجالس میں عام دنوں میں بھی کہے جا سکتے ہیں. اور اس کے اندر اگر ممکن ہو تو سیاہ پوش ہو کر کالا لباس پہن کر مجلس عزا کے اندر شریک ہوا جائے تو بہت ہی اچھا ہے. اور کیونکہ دیکھیں یہ جو کالا لباس ہے یہ حزن و غم کا ایسا تاثر لے کر آتا ہے, گویا وہ اس طرح سے کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ تمہاری جدائی میں اور مصائب نے ہماری دنیا کو تاریک کر دیا, تو اس تاریکی کو بیان کرنے کے لیے اس کے غم کا اظہار وہ اس قسم کے لباس کالے لباس سے جو ہے وہ کرتا ہے. ابھی کچھ اہم ترین آداب اب باقی رہ گئے ہیں جو کہ آپ کو 5-7 منٹ کم وقفہ دے رہے ہیں, اس کے بعد ہم دوبارہ گفتگو شروع کریں گے. آپ 5 منٹ میں جلد جلد سے جلد پانی پی کے آ جائیے گا تاکہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا جا سکے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. آواز نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر ممکن ہو تو سیاہ لباس پہن کر شریک ہوا جائے, اور سیاہ لباس کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے, اور اس بات کا اظہار سیاہ لباس کے ذریعے اپنے دکھ کا کیا جاتا ہے کہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بابا کے انتقال پر یہ جملے ارشاد فرمائے تھے کہ بابا آپ کے غم میں میری دنیا تاریک ہو گئی. اور خود پانچویں امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین کے غم میں بنی ہاشم کی جو عورتیں تھیں انہوں نے سیاہ کپڑے پہنے تھے, باقاعدہ وسائل شیعہ کی روایت. تو بہرحال ایک ادب یہ ہو گیا. اچھا, ایک ادب کا جس کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے اقدامات کریں کہ مستحبات واجبات کو نقصان نہ پہنچائیں. مثلا جیسے ہمارے ہاں شب بیداری ہوا کرتی, عام طور پر 80-90% نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ اگلے اس دن کی نماز فجر ان کی ضرور قضا ہو جاتی ہے شب بیداری کے بعد. اکثر نوجوان فجر کی نماز پڑھے بغیر ہی سو جاتے ہیں. یعنی ایسا مستحب تھا, نیک کام تھا کہ جس جو واجب کو نقصان پہنچا گیا. اس سے شب بیداری کی مذمت نہیں ہو رہی بلکہ ایسے اقدامات کرنے کی مذمت ہو رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں واجب یعنی نماز فجر قضا ہو جائے. جو یہاں شہزادی فاطمہ گروپ جو سب سے سینئر موسٹ ہے, ان کا بہت عرصے پہلے, سالوں پہلے ہمارا ایک لیکچر ہوا تھا اس موضوع پر کہ وہ کون کون سے مباحات ہیں جو واجبات کو ضائع کرنے کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں, حرام کاموں کا پیش خیمہ ہو جاتے ہیں. ان کی ایک لسٹ تھی باقاعدہ کہ وہ مباحات جو حرام کاموں کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں. اس میں بہت ساری مثالیں آئی تھیں, مثلا راتوں کو دیر تک جاگنا مباح کام ہے, لیکن اسی کے ذریعے پھر نماز فجر قضا ہوگی تو یہ مباح حرام کام کا پیش خیمہ بن جائے گا. تو یہ کوشش کرنی چاہیے. اچھا, تیز رفتاری سے بات آگے بڑھانی ہے. خمس واجب الادا, پیسوں کو آزاداری میں استعمال نہ کریں, یہ اس کے آداب میں سے. یعنی وہ پیسہ جس میں خود خاندان اہل بیت کا حق مارا گیا ہو, سادات کا حق مارا گیا ہو, اس کو آپ امام حسین ہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. امام کب اس چیز سے راضی ہوں گے کہ ان کا حق نکالے بغیر آپ اسی پیسے کو عزاداری میں استعمال کریں؟ اس میں بہت تفصیل کے اندر انسان جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ اتنا وقت نہیں ہے, اس کو آداب میں خیال رکھیں, اس کو خود محسوس کریں کہ ذمہ داری کہیں ایسے پیسوں سے عزاداری تو نہیں کی جا رہی ہے جس میں سے خموس نہیں نکالا گیا ہو. اسی طرح سے آج کل ایک ٹرینڈ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس کو فروغ نہیں دینا ہے, اس کے برخلاف عمل کرنا ہے کہ علماء دین کو عزاداری سے جدا نہ کریں. یہاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر علمی لحاظ سے جہاں انگوٹھا چھاپ قسم کے افراد ہیں جنہوں نے صرف 2-3 مجلسیں رٹی ہوئی ہیں, ان کو لا کر ممبر پہ بٹھا دیا جاتا ہے. ایسا نہ کریں, اور علماء کو اس سے دور کیا جا رہا ہے. کہیں سے بھی کوشش کریں علماء ضرور مجلس اعضاء کے اندر جو ہے وہ آئیں اور پھر وہ اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں، علماء ہی سے کوشش کر کے مجلس پڑھوائیں، انہی کو آپ مقدم کریں، انہی کو آگے کریں، اور علماء مثلا کسی ذاکر کو بھی بلائیں تو کم سے کم کسی عالم دین کو وہاں پر شریک ہونے کے لیے ضرور بلوائیں، تاکہ ایسے افراد جو ہوں کوئی اس قسم کی بات بھی نہ کریں، عالم کو دیکھ کر ذرا انسان پھر بھی ذرا ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے ان کے علم وغیرہ سے، تو وہ اپنی زبانوں کو بھی کنٹرول رکھیں، عام آدمیوں کو دیکھ کے تو ہر آدمی جو چاہے بولتا چلا جاتا ہے، تو علماء کو علی الخصوص ایسی اپنی گھریلو مجلس میں بھی ضرور مثلا علاقے کے مسجد کے پیش امام کو لے آئیں، کسی اور عالم دین کو ضرور اس میں، یعنی علماء کو عزاداری سے دور نہ کریں، یہ سخت بے ادبی ہے کہ صاحبان علم و فضل کی موجودگی میں ایک جو مفضول ہے، کم علم والا ہے، اس کو ممبر پہ بٹھایا جائے۔ اس کے بعد ایک اور ہے تبرک کے سلسلے میں، کیونکہ یہ بھی انتظام پہلے سے ہوتا ہے، ابھی سارے پہلے کے آداب چل رہے ہیں، ابھی تو مجلس کے آداب شروع ہی نہیں ہوئے ایک لحاظ سے، تبرک کے انتظام میں حفظان صحت کے اصولوں کا خیال کریں، یہ بانیان مجلس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ علماء فرماتے ہیں، آغا محسن قرطی نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں بس ایک ہی طرح کے تبرک اس انداز سے چل رہے ہیں، عام دنوں میں بھی آپ کھانوں میں گرمی اور سردی کا خیال کرتی ہیں، گرمیوں کے کھانے الگ ہوتے ہیں، سردیوں کے نسبتاً الگ ہوتے ہیں، کب جو ہے مثلا آپ جو ہے وہ سوپ وغیرہ جو ہے شدید گرمیوں کے دنوں میں پیتی ہیں، یہاں کم سے کم میں اپنے ماحول اور معاشرے کی بات کر رہا ہوں، جہاں شدید گرمی پڑ رہی ہو کہاں دوپہر اور جو ہے شام میں کافی وغیرہ پی جاتی ہے، عام طور پہ لوگ سردیوں وغیرہ میں پیتے ہیں، ان کو عادت ہے، ان کی ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا خیال کرنا چاہیے، اور صحت کے اعتبار سے بھی، یعنی آپ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو، عزاداروں کو وہاں پر بلایا ہوا ہے، اور ان کو صحت خراب کرنے والے تبرک وہاں پر کھلائے چلے جا رہے ہیں، تیل اور گھی کے اندر تربتر چیزیں دی جا رہی ہیں، گندی جگہوں سے مثلا جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ تبرک بنوائے جاتے ہیں، اس کا خیال کرنا ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ جس جگہ پہ بھی تبرک بنایا جا رہا ہے اس کی ہائیجینک کنڈیشن ٹھیک ہونی چاہیے، یہ سارے چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ عام طور پر اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں، اور بازار سے کہیں سے بھی ان کو کسی بھی طرح کا مل جائے بنانے والا، اور وہ کس طرح کے بھی، آپ کو پتا ہے کہ عام طور پر جو افراد ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، کون کون سے گندے تیلوں کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو پکاتے ہیں اور تلتے ہیں، اور آپ کو لا کر جو ہے وہ نہ صفائی ستھرائی کا خیال وہ لوگ کرتے ہیں، نہ کسی بھی اعتبار سے، نہ پاکی ناپاکی کی ان لوگوں کو پرواہ ہوتی ہے، یعنی کون سی ایسی مجلس ہو رہی، امام حسین اس سے کب خوش ہوں گے کہ ان کے عزاداروں کی صحتیں اس قسم کے تبرکوں سے خراب کی جائیں، اور آپ کہیں گے کہ نہیں جناب، اچھا اتفاق دیکھیے بات کیا ہوتی ہے، آپ کتنا زیادہ کہ مریضوں کی شفایابی کے لیے تبرک کی بڑی اہمیت ہے، اور یہاں تبرک سارے اس انداز کے ہوتے ہیں جو مریض بیچارہ کھا ہی نہیں سکتا ہے، انتہائی اسپائسی، انتہا سے زیادہ اس پہ گھی اور تیل تیر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ مریض کے لیے کھانے کا، عام آدمی کے لیے دشوار نہیں، جو صحت مند ہو چے جائے گا کہ مریض، تو بہرحال دیکھیے یہ سب آزادار ہیں، ان کے جسموں کے اندر یہ سب چیزیں پہنچ رہی ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیا چیز ان کو سرو کر رہے ہیں، عام طور پر جو ہمارے یہاں شربت وغیرہ بھی تقسیم ہوتے ہیں، کس طرح کے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ صفائی ستھرائی نہیں ہوتی، لوگوں کے ہاتھ اس کے اندر ڈوب رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کوئی بیمار پڑا ہو، آپ نے نہیں دیکھا نا، ڈاکٹر حضرات سے جا کر پوچھیے، کتنے شیعہ ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بتاتے ہیں، کتنے جو ہے نا پیٹ کی خرابی کے فوراً مجلسوں کے کھانے کھا کے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، یعنی آپ اپنے جو گندگی اور جو خیال نہ رکھنا ہے اس کو امام حسین کے کھاتے میں آپ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے نام کا جو تبرک خراب ہو جائے اور نقصان پہنچائے، ان کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، آپ کی وجہ سے ہوا ہے، تو بہرحال اس طرح کے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شربت وغیرہ تقسیم کیے جاتے ہیں، بہت کس طرح کے ٹبوں کے اندر ہوتے ہیں وہ وغیرہ وغیرہ، اچھا سادے ترین کھانوں کا یا تبرک کا انتظام کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا کوئی قرآن و حدیث کے اندر باقاعدہ الفاظ یہ آ گئے ہیں کہ حلیم اور بریانی وغیرہ ہی مثلا جو ہے کیا جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا، یعنی ایران میں بھی اور جگہوں کے اوپر بھی بہت سادہ قسم کا تبرک بھی ہوتا ہے، جس سے نہ کسی کی پنیر ہے مثلا روٹی کے ٹکڑے پر رکھ کے دے دیا، اس سے جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ لوگ ذرا الگ سے ان کے اندر ایک لئیم ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کھانوں کے لالچ کے اندر جو ہے لوگ آنے لگے، ٹھیک ہے اس میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ مجلس اعضاء سے تبرک کو ختم معذ اللہ کیا جائے، اس کی بہت اہمیت ہے، بہت برکتیں ہیں، شفا یابی اس کے اندر ہے، بشرطے کہ آپ اس کے اندر ان چیزوں کی آمیزش جو ہے وہ نہ کریں. سادہ ترین اب یہ آپ خود سوچ سکتی ہیں, میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ سارے میں کھانوں کی لسٹ بھی آپ کو بتاؤں یہاں پہ بیٹھ کے, یہ اب آپ خود اپنا دماغ, کوئی ایسی بڑی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے کہ کوئی بیان کرنا پڑے, کوئی ماہر آ کے آپ کو بتائے, لیکن آپ خود بھی اندازہ کر سکتی ہیں کون سے کھانے یا تبرک ایسے ہوں جو لوگوں کی صحت خراب نہ کریں, سادے قسم کے ہوں, لوگ اس پر اعتراض بھی نہ کریں چلیں, ایسے کھانوں کا بھی انتظام کروا سکتی ہیں آپ, خود تیل مہیا کر سکتی ہیں, گندا کوئی تیل استعمال نہ کرنا, یہ جو ہم تیل لے کر آئیں یہ اس کے اندر ڈالنا. ہم خود فلاں عام طور پہ لوگ کچھ لو افراد خیال کرتے ہیں لیکن زیادہ تر افراد انہیں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں وہ جس طرح سے بھی انجام دیں اس کو. تو ان تبرک کے سلسلے میں علی الخصوص ان چیزوں کا خیال کیا جائے کہ اس کے بھی کچھ ادب اور آداب ہیں. باقاعدہ وہاں پر کھانوں کے تبرک کے اندر برکت بڑھانے کے لیے زعفران سے باقاعدہ بوالفضل العباس کا نام لکھا جاتا ہے اندر, پھر اس کے اندر تبرک جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے تاکہ برکت مزید ہو. صاف ستھرے طریقے سے بہت ساری مجالس کے اندر جو ہے تبرک کو سرو کیا جاتا ہے. اسی اعتبار سے جو خاص طور پر حرم معصومین کے اندر جو موظف ہوتے ہیں جو یہاں پر یہ کھانے وغیرہ تیار ہو رہے ہوتے ہیں, تو جو خواتین جو کہ وہاں پر سیلڈس تیار کریں کچھ ہیں, وہ اس پڑھنے کے دوران مستقل صلوات وغیرہ بھی وہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں. درود بھیجئے نا محمد عالم. اور انتہائی صاف ستھرے طریقے سے یعنی باقاعدہ باحجاب خواتین کہ کوئی غیر شرعی امور کا ارتکاب نہیں ہوتا, جو وہاں پر مہمان خانوں کے اندر جو لوگوں کی ضیافت کے لیے سب نے گلوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں, صحیح طریقے سے جو ہے اس کو سرو کیا جاتا ہے, وہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, زیارتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کھانے کو بنانے کے بعد, اس کے بعد کیونکہ صاحبان ایمان کے جسموں کے اندر ہی کھانا جو ہے وہ جانا, اسی اعتبار سے انتہا سے زیادہ صفائی ستھرائی کا خیال کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ بس جس طرح سے بھی چاہے اس کو سرو کر دیا, جیسے ہمارے ہاں بہت غلط انداز سے جو ہے وہ تبرک وغیرہ کو بنوایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے سرو کیا جاتا ہے. اچھا صرف تبرک کے اندر کوشش یہ کریں کہ فقط ایسا نہ ہو, تو میں نے جیسے کہا کہ بیمار بھی اس کو کھا سکیں اس طرح کا تبرک ہو, اور یہ بری بات ہوگی کہ آپ کے تبرک کے نتیجے میں کسی عزادار کی طبیعت خراب ہو جائے, اس کو تیزابیت ہو جائے, اس کی بیماری مزید بڑھ جائے. اچھا تبرک میں ضروری نہیں کہ صرف کھانے کی حد تک رہا جائے, کھانا ضرور رکھیں لیکن ایڈیشن کر دیں کچھ چیزوں کا, اچھی کتابیں تبرک میں تقسیم کریں, یہ بھی تو ممکن ہے نا, اچھی کتابیں انسان تبرک میں تقسیم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ مثلا آپ اگر کسی کو حیثیت دی ہوئی ہے, نماز کی چادریں عام طور پر جو خواتین جس میں دوپٹے میں نمازیں پڑھ رہی ہیں بال نظر آ رہے ہیں, آپ مجالس میں نماز کی چادریں تقسیم کروا دیں خواتین کو بنی بنائی, ایسے اسکارف جو ہیں وہ بانٹ دیں, تو یا بہت سے اہم ترین اعمال جو بتائے گئے ہیں, دعائیں بتائی ہیں, ان کی فوٹو کاپیاں جو ہیں وہ تقسیم کروا دیں. یعنی صرف مجلس اعضاء کا تبرک صرف کھانے ہی کی حد تک ہی رہے, علمی بھی تو آپ کی روح کی بھی تو کوئی غذا ہے, اس کا بھی تو کوئی انتظام اس مجلس اعضاء میں ہونا چاہیے نا. زیادہ ہمت دیے خصائص حسینیہ جو بھی میں نے اس کا نام لیا, آپ وہ تقسیم کروا دیجئے, لوگوں کی کارآمد جو اور کتابیں ہیں اس طرح سے جو ان کی زندگی کو بنائیں گی وہ تقسیم کروائیں, تو بہرحال بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. تبرک کے سلسلے میں اب مزید بات نہیں, تو آپ خود سوچیے گا کہ اس میں کیا مزید ہونا چاہیے. اگلا ادب یہ ہے کہ صالح خطبہ کی مجالس میں شریک, اس کی بڑی امپورٹنس ہے, ان کی حوصلہ افزائی ہو, جو نیکوکار ہوں, صالح ہوں, متقی و پرہیزگار ہوں, ایسے افراد کی مجالس کے اندر آپ شریک ہوں, ان کا آپ مجمع بڑھائیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فاسق و فاجر افراد, کردار اور عمل جن کا خراب ہوتا ہے, ایسے افراد کی مجالس کے اندر لوگ شریک ہوتے ہیں, ان کے مجمع کو بڑھاتے ہیں, ان کا مجمع نہ بڑھائیں جو صالح خطبا ہوں, ان کے مجمع کو بڑھانا چاہیے, اس میں جا کر شریک ہونا چاہیے. اگلا 36واں ادب یہ ہے کہ غیر مفید مجلس پڑھنے والے ذاکر یا ذاکرہ کو اب تنبیہ کریں, باقاعدہ آپ ذاکرین اور ذاکرات سے جا کر فرمائش کریں کہ آپ نے اس موضوع پہ کیوں نہیں پڑھتے, آپ اصلاح کی بات کیوں نہیں کرتے. یقین کیجئے کہ جب کئی افراد ایک ہی بات اس ذاکر یا ذاکرہ سے کہیں گے نا, تو آقا اپنا شیخ محسن علی نجفی جو اسلام آباد میں ہمارے بڑے عالم دین ہیں, انہوں نے صحیح کہا کہ ہر چیز کی ایک مارکیٹ بنانی پڑتی. ذاکرین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ٹرینڈ ہم پڑھ رہے ہیں مناظرانہ مجلس ہے اسی کی مارکیٹ ہے, تو پبلک کی ڈیمانڈ کیونکہ یہی ہے تو ہم اسی طریقے سے مجلس پڑھیں گے. اگر آپ پبلک کی ڈیمانڈ ان کے سامنے یہ پیش کر دیں کہ ہمیں تبلیغی مجلس چاہیے اور 5-10 افراد کے ٹیلی فون ان کے پاس آ جائیں, تو انہوں نے کہا یقین جانیے کہ یہی ڈیمانڈ کے تحت وہ مجلس اپنی پریپیئر کریں گے. یعنی اگر آپ ان سے فرمائش کریں کہ اس موضوع ہی کے اوپر ہونا چاہیے تو آپ خود دیکھیں گے کہ بالآخر وہ مجبور ہو جائیں گے. تو یہ بار بار جو پبلک کی ڈیمانڈ والا مسئلہ رہتا ہے نا, وہ بھی اس طرح سے حل ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا ادب یہ ہے کہ خدمت گزارانے جو مجلس ہیں ان کا خصوصی احترام اور اکرام کرنا. اس کے اندر بانی مجلس بھی آ جاتے ہیں, اس میں جو اور خادمان ہیں, ورکرز ہیں, رضاکار ہیں, اسکاؤٹس وغیرہ ہیں, ان کا احترام بھی آ جاتا ہے. ان کے حوصلہ افزائی کے کلمات کہنے چاہئیں. اب آپ خود دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ, ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ تلاشی لے رہے ہوتے ہیں اگر, تو لوگ ان سے بدتمیزی اور بدسلوکی کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی مجلس اعضاء چھوڑ کر آپ لوگوں کو سہولیات پہنچا رہے ہوتے ہیں. بانی مجلس کب سے انتظامات کر رہا ہوتا ہے, اس کے ورکرز نہ جانے کہاں کہاں دھوپوں میں کھڑے ہو کر آپ کے لیے سہولت مہیا کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم جو ہے ان کے عزت و احترام جو ہے جیسے کوئی ملازم کی طرح سے ان کو سمجھتے ہیں اپنا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب کچھ آداب ایسے ہیں جن کا مجلس اعضاء کے دوران خیال کرنا ضروری. یہ تو سب پہلے کی باتیں تھیں جس کا خیال کریں. ہم مجلس اس وقت شروع ہو جائے اس کے بعد آ کر سلام نہ کریں. اکثر افراد آ کر سلام کرتے ہیں, ایک دم سے مجلس میں ذاکر یا ذاکرہ کو بھی سلام کا جواب دینا ہوتا ہے, یا اپنی آواز کو آ کر اس قدر بلند کرنے لگتے ہیں کہ لوگ مجلس کو توجہ ہٹا کر ان کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ادب اور احترام کے خلاف ہے. تو مجلس سے عزا میں جب شریک ہوں تو اس طرح سے آ کر بابا سے بلند لوگوں کو سلام نہ کریں, کیونکہ مجلس جاری ہو چکی ہے. خاموشی سے آ کر بیٹھ جائیں, آواز کو اپنی بلند نہ کریں کہ لوگ ڈسٹرب ہوں. 39واں ادب یہ کہ جہاں بھی جگہ مل جائے آپ وہیں بیٹھ جائیں, لوگوں کے سروں کو پھلانگتے ہوئے نہ جائیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سروں کو پھلانگنے میں, اور کبھی کسی آزادار کے ہاتھ پہ آپ کا پاؤں آ جاتا ہے, کبھی اس کے کپڑوں پر آپ کا پاؤں آ جاتا ہے, اور اذیت پہنچاتے ہوئے لوگ جو ہے بالکل سب سے آگے آ کر بیٹھتے ہیں. یہ غلط طریقہ کار. ہاں, اگر کوئی پریشانی نہیں ہے اور رستہ موجود ہے تو آگے جا کر بیٹھا جا سکتا ہے, لیکن اس طرح سے بیٹھنا, بس جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیے. اب یہ لوگوں کے سر, تو پوری مجلس بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور کسی نہ کسی آزادار کو اذیت بھی پہنچاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جس وقت بھی مرثیہ, نوحہ یا مصائب خاص طور پر ہو رہے ہیں, اس وقت کوئی ہنسی مذاق کی بات نہ کرے. علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس عمل کی سخت سزا آپ کو مل جائے یا بہت بے برکتی آپ کے لیے ہو جائے, خاص طور پر اس وقت کوئی مرثیہ, نوحہ یا مصائب وغیرہ پڑھے جا رہے ہیں. پھر اگلا ادب یہ ہے کہ مجلس کو زیادہ طول نہ دیں کہ عزادار تھک جائیں, جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے. وقت کو ضائع کیے بغیر مجلس عزا سے آپ استفادہ کریں. آغا محسن قراتی نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ میری نظر میں رہبر معظم کی عزاداری کا طریقہ کار سب سے اچھا. وہ کہتے ہیں کہ 15 منٹ میں نماز جماعت پڑھاتے ہیں, مدداہی اور سوز و سلام میں 15 منٹ لگتے ہیں, اس کے بعد فضائل مصائب اور جو خطاب انہیں کرنا ہوتا ہے اس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے, نوحہ اور ماتم میں 15 منٹ لگتے ہیں, اور تعام اور تبرک میں 15 منٹ. ٹوٹل 90 منٹ کے اندر ایک بہترین مجلس عزا ہو جاتی, اور اس کے اندر نماز جماعت بھی ہو گئی, مدداہی سوز و سلام, خطاب, فضائل, مصائب, نوحہ, ماتم, تبرک, سب کچھ ہو گیا, وقت ضائع نہیں ہوا. تو دیکھیے اس طرح سے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ 4-4، 5-5، 6-6 گھنٹے پر مجالس محیط ہوتی ہیں, عزاداروں کو تھکا دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد خواتین کی جو مجالس خاص طور پر ہوتی ہیں اس میں اس کے بعد رشتہ دار خواتین وہیں پر رک جاتی ہیں, پھر اس کے بعد گھنٹوں کے لیے مزید بیٹھتی ہیں, پھر غیبتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یا فضول قسم کی گفتگو وہاں پر شروع ہوتی ہے, اور اختتام تک نہ صرف یہ کہ اس مجلس کا پورا نشاط ختم ہو چکا ہوتا ہے بلکہ ان حرام کاموں کی وجہ سے اس کا سارا اثر بھی ان لوگوں کے لیے زائل ہو جاتا ہے کہ جو اس قسم کی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں. تو یہ سارا غلطی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس مجلس کا دورانیہ بڑا طویل کر دیا, اور اس کے لوازمات ہم نے اتنے کر دیے کہ اتنے گھنٹوں پر محیط ہو گئی, ورنہ لوگ صرف 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کے اندر مجلس اٹینڈ کر کے آرام سے گھروں کو واپس بھی چلے جائیں, نہ وہ تھکیں اور اگلی مجلس میں جانے کا بھی نشاط برقرار رہے ان کا, لیکن عام طور پر نہیں ہوتا. پھر ایک اور دوران مجلس ہے کہ تنگ جگہ پر کھل کے نہ بیٹھیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا, جیسے مینا کے میدان میں ہوا تو جس طرح ماچس کی تیلی کے اندر تیلیاں رکھی ہوتی ہیں اس طرح سے لوگ لیٹتے ہیں, کروٹ لینے کے لیے برابر والے کو کہنا پڑتا ہے. اکثر افراد جو پہلے پہلے حاجی ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں مینا میں کہ جتنی दूर तक मैंने अपनी चादर बिछा दी है ना, मेरा एरिया लंबी सी, भाई वहां तो बैठने की भी जगह नहीं, इतनी लंबी चादर आपने कहां बिछा दी। तो बहरहाल मकसद कहने का यह है कि तंग जगह पर खुलकर ना बैठें, क्योंकि तंग जगह पर अगर कोई खुलकर बैठता है तो रिवायतों में उसको कहा गया कि ऐसे अफराद इंसान कहलाने के काबिल नहीं जो तंग जगह पर खुलकर बैठे। तो दूसरे लोगों के लिए मुश्किलात हो रही हैं, दूसरे लोग बेचारे उकड़ू होकर बैठे हैं और ये अपनी बड़ी बड़ी लंबी टांगें जो है फैला के बैठे हुए हैं, ये मुनासिब नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद दौरान मजलिस खास तौर पर हमारे यहां जो सोसखानी होती उसमें वाजे लहजा इख्तियार नहीं किया जाता और अल्फाज समझ में नहीं आते। मैं तो कितनी दफा ऐसी सोसखानी सुनने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं कि ये कह क्या रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, वो दिक्कत होती है, उसका स्टाइल ऐसा होता है, उसकी जो लय होती है वो इस तरह की होती है जो हुजनिया होती है, और उससे खुद बहुत माहौल की वजह से रोना आता है, लेकिन ज्यादातर अल्फाज लोगों के समझ में नहीं आते, और जो बच्चे और नौजवानों ने तो शायद एक जुमला भी समझ में नहीं आता उसमें। तो इसका खास तौर पर ख्याल करना चाहिए, वहां से लहजा, खूबसूरत लहजा कानों को भला लगे। और खवातीन को खासतौर पर मैं कहूंगा कि पता नहीं मर्दों की नक्काली में, जहां बहुत सारी चीजों की नक्काली हो रही है कि इस तरह मर्द घरों से बाहर निकल रहे हैं, हम भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिस तरह वो काम कर रहे हैं हम भी इस तरह से काम करें और अपने महाज को छोड़ रहे हैं, इसी तरीके से खवातीन ने मरसिए के अंदर भी मर्दों के अंदाज अपना लिए हैं, मर्दों जैसी आवाजें निकालने लगी हैं, इसी तरह मजालिस भी मर्दों की आवाज में पड़ने लगी। बिल्कुल गलत है, अपनी निस्वानियत, अपनी आवाज को बरकरार आप रखिए, उसके साथ आप जो है वो मजालिस या सोसखानी वगैरह करें। खुद हमारे चौथे इमाम के मुतालिक जुमला मशहूर है, अल्लाह मुसल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि इतने वाजे साफ लहजे में और इतनी खुश एलहानी के साथ तिलावत कुरान करते थे कि बाहर जाने वाले राहगीर रुक रुक कर तिलावत कुरान सुना करते थे, और हम हैं कि वो ना अल्फाज समझ में आ रहे हैं ना कुछ, के क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, गैर जरूरी तौर पर चीखना चिल्लाना या आवाज को इतना ज्यादा उसके अंदर गिना वगैरह पैदा कर देना कि वो गाने के मुशाबे या उस तरह से उसके मुशाबे हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसी तरह से एक ये भी आदाब में से है कि जाकिरीन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें जिनसे लोग सुए इस्तेफादा करें। ऐसे कितने ही अल्फाज ऐसे हैं कि जो अक्सर सियाको सबाक से काटकर इंटरनेट के ऊपर डाले जा रहे हैं, उससे तासुबात को फरोग मिल रहा है। हमेशा अल्फाज के इंतखाब में जाकिर और जाकिरा को आप खास तौर पर यह बात कहें कि वो ऐसे चीज ना, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे लोग गलत मकसद लें और फिर कोई तासुब की राह जो है वो इससे साजगार पैदा हो। और जाकिरीन से खासतौर पर यह बात भी कहें कि तवील मसाइब ना पढ़ें। खवातीन जाकिरात में चीज देखी गई है खास तौर पर कि 20 मिनट तो खैर नहीं, 25 मिनट आधे आधे घंटे के भी मसाइब होते हैं कि लोग यानी रो रोकर भी थक जाते हैं और बार बार ये सोचने लगते हैं कि कब मजलिस खत्म होगी, ये तासुर ना हो कि उनके दिमाग में ये चीज पैदा हो जाए। तो मसाइब को मुख्तसर रखें, जामे रखें, और कहां से मसाइब पढ़ें ये तो खैर आज का मौजू नहीं, हमारी जो मंगल वाली क्लास आएगी उसका मौजू होगा। तो बहरहाल जो वो है मसाइब को तवील जो है वो ना करें। इसी तरह से जाकिरीन से पहले से आप बात करके रखें कि सीरत मासूमीन के ऐसे पहलुओं को पेश करें जो लोगों के लिए काबिल अमल। मसलन ठीक है, आइम्मा के मौजजात भी बयान करने चाहिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन उससे लोगों के अमल के लिए कोई रगबत नहीं होती। वो कहते हैं इमाम ही कर सकते थे, हम तो ये काम नहीं कर सकते। तो इमाम की सीरत के अलखसूस उन पहलुओं को हाईलाइट करना चाहिए जिससे लोग खास तौर पर या उससे कोई सबक हासिल कर सके, अपनी जिंदगी में उसको ला सके, उन खसूसियात को, उन सिफात को पैदा कर सकें। इमाम ने किया था, हमें भी ऐसा ही काम करना चाहिए, उसमें रगबत हो और उनके लिए काबिल अमल हो। सीरत के आम तौर पर ऐसे पहलू जो मौजजाती हैं जिसमें कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है मासूम के अलावा, हम ऐसे पहलुओं को ज्यादा हाईलाइट करते हैं, उसमें करने में कोई हर्ज नहीं है, इमाम के लिए फजाइल बयान करने चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर फोकस रखना और उन पहलुओं को नजरअंदाज कर देना जिससे लोगों को फायदा पहुंचेगा और उनको अमल और उनका किरदार बेहतर होगा, यह आमतौर पर इससे गफलत बरती जाती है जो इसे नहीं करना चाहिए, आदाब के खिलाफ है। इसके अलावा खास तौर पर मजामीन आजादारी में गुलू और तफवीज इससे इज्तनाब करना है, यानी कि ऐसा ना हो कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे आइम्मा को खुदाई के मनसब पर लोग फाइज कर दें, इस किस्म के अल्फाज से इज्तनाब करना चाहिए। और अंबिया से आइम्मा का ऐसा मुवाजना ना करें जैसे अक्सर मजालिस में होता है कि उससे अंबिया की तौहीन होती हो, یعنی کبھی بھی پیغمبر کے سامنے ہم مثلا ان کی فضائل اس طرح سے بیان کریں گے حضرت عیسیٰ کی توہین ہونے لگے پیغمبر کبھی برداشت کریں گے اسے؟ ٹھیک ہے یعنی فضیلت بیان کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اس طرح سے مسائل کے جس سے انبیاء کی توہین لازم آئے، یہ اکثر ذاکرین کا طریقہ کار ہوتا جا رہا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا نا کہ حضرت زہرا کے متعلق بھی مثلا ایک ذاکر کا شاید پہلے میں نے قول نقل کیا تھا کہ جب حضرت زہرا آتی تھی تو پیغمبر اپنے رشت سے کھڑے ہو جاتے تھے، ظاہر ہے جو پلڑا ہلکا ہوتا ہے وہ اٹھ ہی جاتا ہے، ایک ذاکر نے یہ بھی کہا. تو اب آپ خود سوچیں نا اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا، اس میں تنبیہ کرنی چاہیے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک کہ فضیلت بیان کر دے دوسرے کی توہین و تنقیص کی طرف چلے گئے، نہیں ہونا چاہیے ایسا. اب تو اتنا وقت بھی نہیں ہونا، کتنی مثالیں اور بیان کرتا. خیر، تو اب ایک اور ادب میں سے ہے کہ گریہ کرتے ہوئے مومنین کے چہروں کو نہ گھوریں. عام طور پہ آج کل یہ والا بھی ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ لوگ گریہ کر رہے ہیں اور وہ بیٹھے ان کی شکل کو دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگلا ادب یہ ہے کہ گریہ میں آواز کو بلند کرنے میں شرم محسوس نہ کریں. خجالت لوگ محسوس کرتے ہیں خاموشی سے بیٹھے ہوئے. جب علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ یہاں مدرسے تشریف لائے تھے تو میں نے کہا تھا، ویسے ہی میں نے ذرا ہے ان سے مذاق پوچھا تھا، کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں آپ کو مجلس پڑھنے میں بالکل مزہ نہیں آتا ہو؟ تو انہوں نے کراچی کے خاص علاقے کا نام لیا تھا کہ وہاں مصائب جو ہیں جتنے بھی طرح سے پڑھ دی جائیں لوگ یعنی بالکل روتے ہی نہیں ہیں، یعنی بڑی مشکل سے ان کو رولانا پڑتا ہے، وہاں مجھے مجلس پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. تو بلند آواز سے گریہ کرنا اچھا، اس سے علماء نے کہا ایک فائدہ آپ کو زیادہ ثواب، جب آدمی بلند آواز سے گریہ کرتا تو اس کے اس گریہ کی آواز کو سن کر دوسروں کے لیے کو بھی رونے کا دل چاہنے لگتا ہے، یعنی ان کے لیے ایک فضا سازگار ہو جاتی ہے اور ان کا دل بھی گریہ کی طرف مائل ہوتا ہے. تو ان کے گریہ کے ثواب میں بھی یہ اشخاص شریک ہو جاتے ہیں کہ جو بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں. یعنی اس کے باقاعدہ آداب میں سے ہے کہ انسان گھٹ کر اور اپنے آپ کو روک کر گریہ نہ کرے بلکہ بلند آواز سے گریہ کرے، اور اس میں روایات میں باقاعدہ امام نے حکم بھی دیا ہے کہ بلند آواز سے جو ہے وہ گریہ کرو. اور یہاں تک امام نے جملہ ارشاد فرمایا ہے جو کہ عام طور پہ لوگ اس کو بھی ہضم نہیں کر پاتے، خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد. کہ اگر مجھ پر گریہ کرنے والوں کو اس کا ثواب پتہ چل جائے تو ان کے غم سے زیادہ ان کی خوشی بڑھ جائے، غم سے زیادہ خوشی بڑھ جائے، نہیں ان کو اگر اس کا ثواب پتہ چل جائے تو. تو اور حضرت زہرا جو فرماتی تھی کہ قیامت میں ہر آنکھ اشکبار ہو جائے گی سوائے اس آنکھ کے جو غم امام حسین میں روتی. تو دیکھیں یہ جو گریہ ہے امام حسین پر، یہ کوئی شکست اور ذلت کا گریہ نہیں، یہ بلکہ عزت اور سرفرازی کے چشمے سے اتصال کا گریہ، یہ خاموشی کا گریہ نہیں ہے، بولتا ہوا اور متحرک گریہ، اور یہ کسی بزدل کا گریہ نہیں ہے بلکہ یہ شجاعت کا گریہ جو شمار ہوتا. امام خمینی جو جملہ ارشاد فرماتے تھے نا کہ یہ جو ہماری گریہ و بکا ہے یہ ایسی سیاست الہی ہے کہ جس سے ہم اشکوں کے سیلاب جاری کرتے ہیں اور اسلام کے آگے باندھے ہوئے جو بند ہیں اور دیواریں ہیں ان کو توڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں. ان اشکوں کے سیلاب سے ہم دیواروں کو توڑتے ہیں. اس کی بڑی امپورٹنس ہے، بلند آواز سے گریہ کرنا چاہیے اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے. اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ امام حسین پر گریہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرواتا ہے، چھوٹے موٹے گناہوں کو بھی نہیں کبیرہ گناہوں کو. اتنی زیادہ ہمارے جو بہرحال گناہوں سے بھرپور زندگی نظر آتی ہے اس کے مقابلے میں ہمیں عذاب زندگیوں میں نظر نہیں آ رہے، وہ شاید اس کی ایک وجہ یہی گریہ وزاری جو امام حسین پہ کی جاتی ہے، نہ جانے کتنے گناہوں کو معاف کرواتی ہے اور کتنی آفتوں کو ہم پر سے ٹالتی. تو اگر اس کے ساتھ اطاعت بھی شامل ہو جائے تو سوچے کہ ہمارے روحانی اعتبار سے ہم کتنی ترقی کر سکتے ہیں. تو اچھا، آیت اللہ مرشی نجفی ایک جملہ بہت اچھا آداب کے سلسلے میں فرماتے تھے کہ جب بھی آپ کی آنکھوں سے اشک روا ہوں تو انہیں چہرے اور سر پر مل لینا چاہیے، یہ خود آپ کے اندر ایک روحانیت تو پیدا کرے گا، اور جہاں جہاں وہ آنسو پہنچیں گے ان ان جگہوں پر کبھی آتش جہنم اثر نہیں کرے گی. تو کوشش یہ کریں کہ اگر کبھی آنسو جاری ہوں تو انہیں اپنے چہرے اور سر پر مل لینا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ امام حسین پر گریے کا ثواب نماز شب سے بھی زیادہ ہے. یہ جملہ آیت اللہ بہجت کا، نماز شب سے بھی زیادہ ثواب امام حسین پر گریے کا. اور یہ گریہ ایسی چیز ہے کہ باقاعدہ گریہ کرنا یا گریہ کروانا یعنی لوگوں کو رونے کے لیے بلانا یہ خود سیرت رسول اکرم، یعنی جو آپ مجالس کے لیے بھی لوگوں کو بلاتی ہیں پیغمبر کی سیرت ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت حضرت حمزہ جو پیغمبر اسلام کے چچا تھے ان کی شہادت ہوئی تھی، تو حضرت حمزہ مدینہ میں جن کی قبر مبارک ہے، تو پیغمبر نے ان کی شہادت پر ایک جملہ کہا تھا، اما امی حمزہ فلا بواکیہ لہ، اس میں امی کا لفظ رہ گیا لکھنے سے، کہ میرے چچا حمزہ پر رونے والیاں کہاں ہیں، کیا ان پہ رونے والیاں کوئی بھی نہیں؟ تو اس کے بعد پھر لوگوں نے، مدینے کے لوگوں نے اپنی عورتوں کو حضرت حمزہ پر رونے کے لیے بھیجا، یعنی گھروں سے رونے کے لیے حضرت حمزہ کو بلایا گیا. یہ تمام تاریخوں کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے رونے کے لیے ان کو بلایا. اور باقاعدہ جب جعفر جب شہید ہوئے تھے جنگ موتا میں، تو حضرت جعفر کی شہادت کی خبر جب مسجد نبوی میں پہنچی تھی، تو روایتوں کا جملہ یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر اس طرح سے چیخ چیخ کر روئے تھے کہ ان کی ہچکیاں بند گئی تھیں، ہچکیاں بند گئی تھیں رونے کی وجہ سے جعفر پر. تو پیغمبر اسلام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ الا مثل جعفر فلیبکل بواکی، جعفر جیسی شخصیات پر انسان کو گریہ کرنا ہی چاہیے، یعنی جعفر تھے ہی ایسے. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جعفر اپنے تمام تر فضیلتوں کے باوجود امام حسین سے زیادہ تو افضل نہیں ہے نا، تو پیغمبر نے جب جعفر کے رونے کے متعلق اور حضرت حمزہ کے رونے پر باقاعدہ عورتوں کو بلوایا، تو امام حسین علیہ السلام ان تمام افراد سے فضیلت کے حامل ہیں، تو بدرجہ اولا ان کے اوپر رونے کا حکم پیغمبر کی ان احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے جو حضرت حمزہ اور جعفر کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمائی. اور ہمارے پانچویں امام نے باقاعدہ، اللهم صل على محمد وعلى محمد، مینا کے میدان میں مجلس اور گریہ کرنے کے لیے باقاعدہ 800 درہم کی وصیت کر کے گئے تھے، 800 درہم کہ یہاں پر گریہ و بکا اور مجلس عزا کو میدان مینا میں جو ہے وہ قائم کیا جائے. اور چھٹے امام کا یہ ہے خاص طور پر جملہ کہ بلند آواز سے گریہ کیا کرو، ان کا حکم بھی. اور یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت ناحیہ میں جو جملہ ارشاد فرمایا، کہ اے جد میں کربلا میں نہیں تھا تو اب میں آپ کے مصائب پر خون کے آنسو رہوں گا، آپ کے مصائب پر خون کے آنسو بہاؤں گا. تو بہرحال اچھا، تو بلند آواز سے گریہ کرنا چاہیے. پھر اگلا خاص طور پر ایک بہت ہی مجرب عمل ہے، یہ ذاتی طور پر میرا تجربہ شدہ ہے کہ جس وقت گریہ امام حسین کی مجلس میں آپ پر طاری ہو اور مجلس میں بھی بہت زیادہ گریہ ازاری ہو رہی ہو، تو اس وقت عین اس گریہ ازاری کی حالت میں اپنی کوئی خصوصی دعا مانگ لیں، وہ لازمی وہ خصوصی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے جس وقت گریہ ازاری کے عین اس وقت کہ جب کہ آپ کا بھی دل آپ کی آنسوں سے بھی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوں اور سامعین بھی سب لوگ چیخ چیخ کر گریہ کر رہے ہوں، اس وقت خاص طور پر کوئی اپنی مخصوص دعا مانگنا. شاید ہی کبھی بلکہ یاد نہیں پڑتا کہ کوئی دعا اس موقع پر کی گئی ہو اور اس کو قبول نہ ہوئی. بہت اہم چیز ہے، تو اس میں خاص طور پر دعا مانگنا یہ بڑا قبول کروانے والی چیز ہے. اچھا، اگر کسی کو رونا نہ آئے تو حکم یہ ہے کہ پھر وہ رونے جیسی شکل بنائے. اچھا، آج کل زیادہ تر افراد کے ساتھ، کچھ افراد، زیادہ تر تو کہنا غلط ہے، کچھ افراد یہ ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ حالات واقعات گھریلو ماحول بھی ایسے بعض گھروں میں نہیں رہے ہیں، ان کو رونا نہیں آتا، وہ بیٹھے ہوئے بس رونے والوں کی شکلیں دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ جو سنگدلی اور شقاوت ہے یہ بعض اوقات گناہوں کے سبب سے پیدا ہوتی، تو وہ افراد کہ جو اس طرح کی سنگدلی ان کے اندر پیدا ہو گئی ہو، کوئی شقاوت ان کے اندر آ گئی ہو، تو کچھ طریقہ کار علماء نے، جو میں جلدی سے ایک دو منٹ کے اندر بتا دیتا ہوں کہ جو بتائے ہیں کہ اس پہ عمل کرنا شروع کریں تو ان کی سنگدلی دور ہو جائے گی اور آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے. یعنی دل کو جو اعمال نرم بناتے ہیں ان کے اندر ایک ہے تلاوت قرآن کرنا. جتنا انسان تلاوت قرآن کرتا جاتا ہے اتنا اس کا دل نرم ہوتا چلا جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. علماء کی ہم نشینی، علماء کے ساتھ رہنا، گھر میں چلیں آپ کے لیے کہ آپ جو ہے علماء کے ساتھ اس طرح سے نہیں لیکن آپ کتابوں کے ذریعے علماء سے ہم نشینی کر سکتی ہیں، ان کی کتابیں پڑھنا، مطالعہ کرنا، یہ دل کو نرم بناتی اور آنکھوں سے گریے کا سبب بنتی. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے عام طور پر لوگ اس کے صرف ہاتھ پھیرنا نہیں کہ ہم نے ہاتھ پھیر دیا، وہ بھی اپنی جگہ فضیلت کا حامل ہے، لیکن اس کے معنی ہے کفالت کرنا. کوئی یتیم ہو اس کے کفالت کریں، کسی اس کو پڑھانے لکھانے میں اس کی کوئی مدد کر دیں، اس کی فیسوں کو بھر دیں، اس کے اور چیزوں کا خرچہ اٹھا لیں. یہ خود دل کو نرم بناتا ہے کہ امیر المومنین جس طرح سے یتیموں کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کی اپنی سیرت بھی اسی انداز سے. اچھا، پھر اس کے بعد کثرت سے استغفار کرنا. اگر کوئی روزانہ ایک تسبیح بھی پڑھنا شروع کر دے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو اس کا دل نرم پڑنے لگے گا، کیونکہ استغفار کرنے سے، استغفار کو کہا جاتا ہے ربڑ کی طرح سے، ربڑ جس طریقے سے وہ آپ کے گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے، جتنے گناہ ہو استغفار کی ربڑ اس کو مٹاتی چلی جائے گی. اسی طرح سے کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، یہ خود دل کو نرم بناتا ہے، اور زیادہ کھانا، زیادہ بولنا اور زیادہ سونا یہ دل کو سخت کرتا ہے. تو اگر یہ تین چیزیں میں انسان کمی کر دے، بولنے، کھانے اور سونے میں، تو اس کا دل نرم پڑتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جلدی رواں ہوتے. اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے دل نرم پڑتا ہے، حرام سے بچنے، اجتناب کرنے سے دل نرم پڑتا ہے، زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں نہ رہے اس سے دل نرم پڑتا ہے، اور حرام مال سے بھی اگر پرہیز کرے اس سے بھی دل نرم ہو جاتا ہے. اچھا، اب رونا اگر کسی کو نہیں آ رہا ہے تو حکم ہے کہ رونے جیسی شکل بناؤ، اس پر بھی ثواب مرتب ہوتا ہے. وہ جو جملہ مشہور ہے نا کہ من بکا و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو احادیث کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے، روئے یا مثلا رونے جیسی شکل بھی اگر بنا لے تب بھی اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی. تو اچھا، علامہ ذیشان اظہر جوادی نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پہ یہ پوری حدیث مجھے کہیں نہیں ملی، لیکن اپنی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کہ اگر کسی کے پاس حدیث ہو تو مجھے سامنے بیان کرے. بہرحال بحار الانوار کی 44ویں جلد کے اندر بالکل اسی طریقے سے حدیث لکھی ہوئی موجود. تو رونے جیسی شکل بنانے پر بھی جو ہے وہ ثواب مرتب ہوتا ہے، اور باقاعدہ جملوں کے اندر یہ آیا ہے، امالی شیخ صدوق میں بھی ہے کہ من تباکف فلہ الجنہ، جس نے رونے جیسی شکل بنائی اس پر بھی جنت واجب. اکثر یہ آج کل انٹرنیٹ پہ مخالفین حضرات یہ اس حدیث کو لکھ کر اور کہتے ہیں کہ شیعوں کے ہاں جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ریاکاری کرنا یہ جائز، اس کو ریاکاری سمجھا جا رہا ہے. اچھا، علماء ہمارے یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے، انسان کی فطرت ہے کہ آنسو جو ہے انسان کی پلکوں کی پیداوار نہیں، کہ ہلکے سے اشارہ کیا جائے اور ایک آنسوؤں کا سیلاب جو ہے جاری ہو جائے، نہیں، اس کے لیے شدت تاثر ضروری ہوتا ہے، اور سازگار ماحول اور فضا کی جو ہے وہ ضرورت وہ پیش آتی ہے. اور بعض غم کے حالات دیکھیے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ غم کے حالات ہیں لیکن آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، مثلا کسی پڑوسی کا انتقال ہو گیا، کسی اور کا انتقال ہو گیا، جس سے آپ کا بظاہر کوئی قلبی جو تعلق نہیں ہے، تو آپ غمگین ہوں گے دلی اعتبار سے، موت کے اندر شریک ہوئے، لیکن آنکھوں سے آپ کے آنسو جاری نہیں ہوں گے. لیکن وہاں آپ کو اپنی شکل اس طرح سے آپ کو اپنی بناتے ہیں کہ آپ کی شکل سے اظہار ہوتا ہے کہ آپ کو افسوس ہو رہا ہے اس کی موت کا. بس اسی کو تباکا جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کہ ایسی شکل بنانا، یعنی جب آنسو انسان کی ہمراہی نہ کر سکیں تو اس وقت چہرہ جو ہے وہ قلبی تاثر کا عکاس بن جائے، اسی کو تباکی یا تباکا جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو پیغمبر نے ایک دفعہ اپنے انصار جس وقت تشریف فرما تھے تو پیغمبر نے سورہ زمر کی ایک آیت جو ہے وہ پڑھی تھی، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا. پیغمبر نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو اصحاب گریا کرنے لگے. دیکھیں ان افراد کے لیے جو اعتراض کرتے ہیں ان کو آپ یہ پیش کر سکتی ہیں، اور اصحاب گریا کرنے لگے. ایک صحابی انصاری امام کے رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس آیت سے متاثر تو ہوں، سب لوگ گریا کر رہے ہیں لیکن میری آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہو رہے. تو پیغمبر نے فرمایا کوئی حرج نہیں، باقاعدہ کنز المال کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو پیغمبر نے یہی کہا کہ من تباکا فلہ الجنہ، جو رونے جیسی شکل بھی بنائے اس کے لیے بھی جنت ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خود پیغمبر نے رونے جیسی شکل بنانے پر جنت کو واجب کیا، صرف ہمارے ہاں حدیث نہیں، دیگر موارد میں ان کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی. کہ جس وقت پیغمبر اسلام سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہے تھے تو روایتوں میں ہے کہ پیغمبر نے اس کی تلاوت کرنے کے بعد کہا کہ من بقا فلاح الجنہ ومن تباہ کا فلاح الجنہ، جو ان آیتوں سے متاثر ہو کر روئے اس کے لیے بھی جنت واجب ہے، اور جو رونے جیسی شکل بنائے اس کے لیے بھی جنت واجب ہے، یعنی سورہ تکاثر پر کی تلاوت پر رونے جیسی شکل بنانے پہ بھی جنت واجب ہو رہی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ رونے جیسی شکل بنانا اس کی بھی ادب میں شامل ہے. یعنی اگر کبھی کسی کو کسی وجہ، ظاہر ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے جلدی سے بھاگ دوڑ کر کے مجلس میں آ کر شریک ہوئے، سب لوگ زارو قطار رو رہے ہیں، لیکن ابھی آپ کو ماحول سازگار پورا نہیں ملا، آپ نے شروع سے مصائب نہیں سنے، پانچ منٹ تک تو آپ کو رونا نہیں آئے گا، لیکن کم سے کم رونے جیسی شکل بنا کر، کیونکہ اس پہ بھی جنت واجب ہو جاتی ہے، ایسا سوگواری والا چہرہ بنانا یہ خود پیغمبر کی اپنی روایات سے چیز ثابت ہے اور آداب مجلس میں سے بھی. اسی طرح سے ذاکرین جو ہیں، آغا محسن قراتی فرماتے ہیں، نون اس میں رہ گیا ذاکرین سے، کہ ان کو خاص طور پہ کہیں کہ ایک ایک دو دو لائنیں میں کیوں نہ صحیح لوگوں کے شبہات کو دور کر. لوگوں کے، نوجوانوں کے ذہنوں میں آج کل کافی زیادہ شبہات ہیں چیزوں کے سلسلے، تو بہت ایسے فینسی قسم کے مضامین ایسے لے کر آنا جس کی نہ لوگوں کو ضرورت ہے نہ کوئی شبہ ہے، خود ہی سے شبہ کریٹ کرتے ہیں، پھر اسی کا خود ہی مشکل ترین اردو کے اندر اس کا جواب دینے لگتے ہیں جو سب کے سروں پہ سے گزر جاتا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں مثلا قرآن سے عزاداری ثابت کرو، تو آغا محسن قراتی فرماتے ہیں ایک ایک جملے میں شبہات دور ہو سکتے ہیں. ان سے کہا کہ دیکھیں قرآن نے تو عزاداری امام حسین پہ تو چھوڑی ہے، مشرک والدین کی مشرک اولاد تک کے لیے احتجاج اور عزاداری کی. مشرکین کی اولاد ہیں، آپ کو پتا ہے کہ فقہی لحاظ سے مشرک کے حکم میں، وہ مکے کے وہ کافر اور مشرک جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، مقبرۃ الشبیکہ مسجد الحرام کے بالکل سامنے چار دیواری کے اندر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کافر اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. یہ وہ، یہ جو آپ کو میدان سا نظر آ رہا ہے نا، لیکن البتہ یہ صرف فقط وہی میدان نہیں، اس میں سمیہ، عمار یاسر کی والدہ، ان کے والد وغیرہ، وہ بھی سب اسی کے اندر ہی دفن، اسی احاطے میں. اور جب ایکسٹینشن وغیرہ ہو رہی تو شاید اس کو بھی اب ختم کیا، ابھی تک تو تھا پچھلے سال تک یہ، لیکن اب شاید یہ ختم کر دیا جائے جو وہاں پہ تعمیرات ہو رہی ہیں. تو بہرحال کہا کہ مشرک والدین کی مشرک بیٹیاں تھیں، ان کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، ان تک کے لیے قرآن نے عزاداری کی ہے، اور کہا ہے کہ بے ذنب قتلت، ان کا کیا گناہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ اس طرح سے قتل کر دیا گیا. یعنی باقاعدہ وہ بچیوں کا کہا کہ ان کا کیا قصور تھا کہ انہیں اس طرح سے قتل کر دیا گیا اور ذبح کر دیا گیا یا ان کو زندہ دفن کر دیا گیا. تو باقاعدہ قرآن نے خود ان کے لیے نوحہ پڑھا ہے اور عزاداری کی. تو آپ امام حسین کے متعلق مثلا کیا کہتے ہیں، ایک ایک جملے میں کہیے اور جو ہے وہ آگے بڑھ جائیے. تو اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مظلوم کی حمایت کا، دیکھیے چاہے وہ ہمارا ہم عقیدہ نہ بھی ہو لیکن مظلوم ہو. جیسے شام کے معاملے میں حزب اللہ نے جس طریقے سے جا کر اپنی جانیں بھی دیں، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ مشکل 3-4% بھی شیعہ نہیں ہوں گے شام میں، باقی ساری جو ہے وہ غیر شیعہ افراد کی اکثریت ہے، لیکن شام میں جا کے مومنین نے، کیونکہ مظلوم تھے شام والے، اور ان کے لیے اپنی جا کر انہوں نے جانے دی ہیں باقاعدہ. تو ہمارے یہاں مظلوم کی حمایت ہے، چاہے وہ مظلوم کافر و مشرقی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بہرحال صدائے احتجاج بلند کرنا یا ان کے لیے حزنیہ کلمات کہنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور مثلا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک جملے میں اس کا بھی کہا جا سکتا ہے کہ صرف ایک ایک دو دو جملے سے بات واضح کر کے، تاکہ نوجوانوں کے دماغ میں بس وہ فٹ ہو جائے گی اور مجلس کا آپ نے بہت بڑا کام گویا اس کے اندر کر دیا. مثلا ہم غم کو صرف عاشورے کے دن ہی کیوں نہ منائیں، اتنا سارے دنوں میں 10 دنوں تک کرنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی عقلی طور پہ ایک جملہ ان کو صرف کہیے اور ان کا شبہ جو ہے دور کر دیں کہ دیکھیے اگر مثلا وہ افراد کے جن سے آپ کو کوئی قلبی تعلق بھی نہیں ہوتا جو مغربی قوم ہیں، وہ ان کے لیے اتنی عزاداری کرتی ہیں مثلا کہ ایک منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرتی ہیں، ان کا اپنا طریقہ عزاداری کرنے کا، ایک منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی کیونکہ کوئی قلبی تعلق بھی نہیں. وہ کہتے ہیں مثلا کسی کی اپنی والدہ کا انتقال ہو جائے، 3 دن تک اپنی دکان بند کر دیتا ہے، 3 دن تک کاروبار کے لیے نہیں جاتا. کہہ رہے ہیں لیکن مثلا یہ کہ اگر کسی کی ماں باپ بچے بیوی سب کسی حادثے کے اندر ہلاک ہو جائیں، تو وہ اکثر ایک ایک مہینہ 40-40 دن ہو سکتا ہے کہ غم میں جو ہو نہ جائے، وہ اس طرح سے سوگواری کرے گا. اور ہمارے امام حسین علیہ السلام جو پورا خاندان جن سے ہمارا قلبی تعلق ہے سب سے زیادہ ہے اپنے تمام رشتہ داروں سے، ان کے لیے اگر ہم 10 دن کی عزاداری کرتے ہیں تو عام افراد تک کے اوپر یہ ہے کہ ایک ایک مہینہ وہ نہیں اپنے اس کے اوپر نہیں جاتے کاروبار پہ، تو ہم تو فقط صرف 10 دن یا 2 مہینہ 8 دن اس طرح سے عزاداری کرتے ہیں. اور پیغمبر نے تو پورا پورا سال عزاداری کی ہے، حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ کی وفات پورا سال عام الحزن اور غم کا سال قرار دے دیا تھا. تو ایک ایک دو دو جملوں کے اندر بھی ان شبہات کا جواب دیتے ہوئے جایا جا سکتا ہے. پھر ایک اس کے اندر ایک ادب میں سے بھی ایک ہے کہ مجالس اعضاء کتنی بار ہونی چاہیے. مثلا کیا ہمارے ہاں جس طرح سال میں ایک دفعہ مجلس اعضاء کہ سالانہ مجلس اعضاء ہوتی, کیا یہ کافی ہے؟ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری بہت بڑے عرفا میں سے گزرے ہیں, وہ فرماتے تھے کہ امام حسین کی عزاداری جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے. اور آیت اللہ علی امام خمینی فرماتے تھے کہ اس مکتب کی حفاظت کے لیے روزانہ مجلس برپا ہونی چاہیے اور روزانہ گریہ کرنا چاہیے. امام خمینی کا جملہ ہے باقاعدہ. آیت اللہ علی آقا قاضی وہ فرماتے تھے کہ عزاداری سید الشہداء میں کبھی غفلت نہ کرنا, اگر فقط دو یا تین افراد بھی میسر و دستیاب ہوں تو اس عزاداری کے فریضے کو انجام دو. آپ یہ مت سوچیں سالانہ مجلس ہوگی اتنے بڑے پیمانے پر بلانا پڑے گا تو سال میں ایک ہی بار ممکن ہے اتنا خرچہ کرنا. تھوڑے تھوڑے سے افراد, پانچ پانچ افراد, دس دس افراد, وہ بھی مل کے بھی اگر مجلس کریں تو مجلس اس انداز سے ہو سکتی ہے. اور آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ گھروں میں ایک ہفتے میں ایک مجلس تو ہونی چاہیے, چاہے وہ بہت چھوٹے پیمانے پر صحیح, دو تین افراد آپ کم سے کم, یا خواتین بھی بیٹھ کر ایک مرثیہ ہی پڑھ دیں اور اس کے بعد ایک ماتم کر دیں, ایک ہفتے میں ایک مجلس ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں اور ضروری, اب تو اتنا دور دورہ ہو گیا, فینسی جتنی انسٹرومنٹ اور چیزیں جو آ گئی ہیں کہ آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ مثلا انٹرنیٹ پہ کسی بھی ہر عالم کی وہ اویلیبل ہے مجلس, آپ مجلس لگائیں سب لوگ بیٹھ کر سنیں اور اس کے بعد ایک کوئی ایک نوحہ وغیرہ پڑھ لیں اور اس طرح سے ایک ہفتے میں ایک مجلس. ایسی ایسی برکتیں آپ کے گھروں میں, آپ نے جو ایک سال تک کا ٹائم دے دیا نا, اس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی برکت فقط سال میں ایک دن ایسا آتا ہے جس میں اس طرح کی برکتیں ہوں, اگر ہفتے وار ایسا ہو جائے تو کتنے پرابلم گھروں کے سالو ہو جائیں. اور آیت اللہ بہجت یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ مستحبات میں سے کوئی بھی عمل سید الشہداء پر گریے سے زیادہ افضل نہیں. یعنی جتنے بھی مصائب, جتنے بھی مستحبات ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل ثواب میں مصائب سید الشہداء کے بیان کرنے سے زیادہ اور گریہ کرنے سے زیادہ افضل نہیں. تو اس کو گھروں میں کم سے کم ایک ہفتے میں ایک بار اس طرح سے اگر کیا جائے. اور علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ عزاداری کو فقط ایام اعضاء تک محدود نہ کریں, یقیناً محرم میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی, لیکن عام دنوں میں بھی مجالس جو ہیں مومنین اس کو برپا کریں, اپنے رشتہ داروں کو بلائیں. ایک محرم سے دوسرے محرم کے درمیان اتنا زیادہ گیپ آ جاتا ہے, تقریباً 9-10 مہینے کا تقریباً گیپ, کہ پچھلی تبلیغ اگر باقاعدہ تبلیغ کی بھی گئی تو وہ اس کے اثرات یا تو زائل ہو جاتے ہیں, بہت کم ہو جاتے ہیں. اتنا زیادہ بیچ میں گیپ آ جاتا ہے تاکہ وہ تسلسل برقرار رہے اور لوگ اس انداز سے اس میں تبلیغی عمل کو انجام دیتے جائیں تو وہ گیپ نہیں آئے گا اور لوگ تبدیل ہوں گے. اچھا, اب اختتام مجلس کے اعتبار سے کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہے. اس میں یہ کہ جس وقت ادب میں سے کہ جس وقت مجلس ختم ہو تو اس مجلس اعضاء کا ثواب مرحومین کے نام یا امام زمانہ کو ہدیہ کریں اور ان تمام مومنین کو بھی ہدیہ کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ان مومنین کو بھی ہدیہ کریں جن کا ہم نے کوئی نقصان کیا ہے یا ان کی غیبتیں کی, تاکہ وہ اس کا ثواب ان مومنین کو قیامت کے دن دیا جائے اور ہم ان سے اپنے آپ کو بخشوا سکیں اور ان کے حق کو, تاکہ وہ ہمارا وہ جو حق ہم نے ان کا ضائع کیا ہے اسے کچھ تلافی ہو سکے. تو مجالس کا ثواب آپ ابھی بھی نیت کر کے, پچھلی جتنی مجلسیں ہو چکی ہیں جو ثواب آپ لے چکی ہیں وہ اب بھی ہدیہ کر سکتی ہیں. اسی طرح سے 58 ادب یہ ہے کہ اختتام مجلس جو ہے وہ بعض اہم دعاؤں پر مشتمل, مثلا تاجیل فرج کی دعا ہو, مثلا ملکی اور قومی کچھ مسائل کا بھی اس میں, یا مذہبی معاملات کے سلسلے میں بھی دعا ہو, اور سب مل کر اس سلسلے میں دعا کریں. اور جو بالکل اختتام ہو وہ دعائے سلامتی, جو زیارت سے پہلے دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام پر. اچھا, جس وقت مجلس سے باہر نکلتے وقت شریعت کے خاص طور پہ خیال کریں, دیگر لوگوں کے جوتوں کو کچلتے ہوئے نہ جائیں, ان کے جوتوں کو خراب نہ کریں, اور بھی جو اس قسم کی باتیں ہیں ان کا خیال رکھیں, ان کو بھی وقت نہیں بچا. نوحہ پڑھا جائے, اور دیکھیں پیغمبر اسلام نے حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال پر نوحہ پڑھا تھا. اسی طرح سے یہ حسنی الفاظ جس کو نوحہ کہا جاتا ہے، اپنے فرزند ابراہیم کے انتقال پر بھی پیغمبر نے ابراہیم کی اس قبر پہ آ کر گریہ و زاری فرمائی تھی، پیغمبر اسلام کے فرزند حضرت ابراہیم کی قبر مبارک ہے جنت البقیم. تو حسنیہ کلمات جن کو ہم نوحہ ہی کہا جاتا ہے وہ یہاں پر پڑھے تھے. اسی طریقے سے امیر المومنین نے شہزادی اور حضور کی شہادت پر مشترکہ ایک نوحہ پڑھا تھا، اور حضرت زہرہ کا جو مشہور نوحہ ہے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ سبت علیہ مصائب لونہا سبت علی الایام سرنا لیا لیا، کہ دنوں پر بھی اگر یہ میرے مصائب پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. خود نوحہ ہے شہزادی کا، تو اس کی نوحہ پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے اور نوحہ ضرور پڑھا جائے. البتہ ایسا نوحہ ہو جس کے الفاظ اور وہ بھی مناسب ہوں، فلمی انداز سے نوحے پڑھنا اور غیر الہی نیتوں کے ساتھ نوحے پڑھنا یہ مناسب نہیں. ماتم، دیکھیے آج کل بھائی میں نے کہا کہ بہت سارے افراد دور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ماتم دیکھنے والے بھی پیدا ہونے لگے ہیں، خود ہمارے اپنے افراد، اور آج کل بہت سے انٹلیکچوئلس کہہ بھی رہے ہیں بھائی ہاتھ سے ماتم بھی جو ہے وہ خود اذیتی ہے، ہاتھ سے ماتم کرنا. دیکھیے سب، اور قرآن نے منع کیا ہے کہ اب اذیت جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. خیر اس پہ ایک الگ ہے کہ اس کے معنی مراد کیا ہے کہ ہلاکت میں نہ ڈالو، اس پہ آج مجھے بات کرنی تھی لیکن موقع ٹائم نہیں بچا. علماء فرماتے ہیں دیکھیے ایذائے نفس میں اور ایذائے غیر میں فرق ہے. کسی اور شخص کو تو معمولی سی اذیت بھی نہیں دے سکتے، مثلا ہم ماتم اس کے منہ پہ جا کے تو نہیں کر رہے ہیں جس کو اذیت ہو رہی، ہم اپنے آپ کو تو معمولی اپنی جسم کو اذیت پہنچانا معمولی یہ جائز. ہاں اگر ایسی اذیت ہو، کسی ایسی چیز کا استعمال ہو رہا ہو کہ جس سے مثلا جان جا رہی ہو، ہلاکت میں انسان پڑ رہا ہو، تو ایسا جائز نہیں رہے گا. لیکن معمولی اذیت پہنچ جائے، اور اس کی مثالیں ہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں، اگر معمولی اذیت پہنچانا بھی جسم کو حرام ہوتا تو خواتین جتنا بھی یہ تھریڈنگ اور ویکسنگ وغیرہ کرواتی ہیں اس کے اندر تھوڑی سی اذیت تو ہوتی، تو پھر یہ بھی حرام ہو جاتا. چٹپٹے جو انسان کھانے کھاتا ہے، حلیم کھا رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور سی سی کی آوازیں نکال رہا ہے، تو اس سے کہا جی تو اذیت پہنچا رہے ہو اپنے آپ کو، یہ بھی حرام ہو جاتا. تو اتنا معمولی سی اذیت یہ پہنچانے کی اجازت، اور خود قرآن کے اندر اس کی مثال ہے کہ اتنی اذیت کی، پیغمبر اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، یہاں تک کہ کہنا پڑا کہ قم اللیل الا قلیلا، ذرا کم قیام کیا کرو راتوں میں. اسی طریقے سے سورہ طہٰ کے اندر آیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا لتشقا، کہ اے رسول اس قرآن کو ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر قرآن کے سلسلے میں کچھ مشقت اٹھا رہے تھے، یعنی اتنی مشقت اٹھانا، اگر یہ ذرا سی بھی مشقت اور تکلیف اور اذیت پہنچانا اپنے جسم کو جائز نہ ہوتا تو پیغمبر اتنی دیر عبادت نہ کرتے کہ جس سے ورم پاؤں پر آ جاتا یا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے. اور علماء نے اس کی مثال بھی رکھی ہے کہ جس وقت سیدانیاں خیموں سے باہر آئی تھیں جلتے، تو منہ پر تماچے مارتی ہوئی چہرے کے اوپر باہر نکلی تھی، علل وجوہ لاتمات، اپنے چہرے کے اوپر تماچے مارتی ہوئی آئی تھی. اور حضرت حبیب ابن مظاہر کی بات بھی اس میں پیش کی جاتی ہے، یہ ان افراد کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ آج کل جو طبقہ پیدا ہو گیا اور آج کل ان آپ کے اپنی صفوں سے ان چیزوں کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگیں، ان کو جواب دینے کے اعتبار سے کہ امام نے حضرت حبیب ابن مظاہر کو، جن کی قبر مبارک آپ کے سامنے ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی فقہ کے خلاف ورزی حبیب نہیں کر سکتے تھے کیونکہ امام نے انہیں مرد فقیہ کہہ کر خط لکھا تھا. اور جس وقت حضرت زینب کا سلام ان کے لیے آیا تو روایت کا باقاعدہ جملہ یہ ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حبیب نے اپنے منہ پر تماچے مارنے شروع کر دی. اگر اپنے جسم کو اذیت پہنچانا یا انداز سے ماتم کرنا جائز نہ ہوتا تو امام کی جن کے لیے سنت تھی کہ یہ مرد فقی ہیں، وہ کبھی فقہ کے خلاف کام نہ کرتا. اور دیکھیے یہ جو ماتم ہے نا، یہ سینے پر آپ کے ایسے تمغے سجا دے گا کہ جس کا آخرت ہی میں پتہ چلے گا حقیقت. جواد محدثی، جن کی بڑی مشہور کتاب فرہنگ عاشورہ ہے، جواد محدثی نے اپنے ایک آرٹیکل لکھا ہے عاشورہ پہ، اس میں ڈاکٹر سید، یہ جواد محدثی انہوں نے باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں ڈاکٹر سید اسماعیل مجاب کا ایک واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سید اسماعیل مجاب ایرانی تھے اور باقاعدہ زیارات یہ آزاداری کے سلسلے میں کہ دنیا میں کیسے کیسے کہاں کہاں ہوتی ایران تک کا دورہ کیا تھا. کہتے ہیں کہ ہندو افراد آج بھی باقاعدہ یہ ہندوؤں کا دستہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے جو انڈیا کے اندر ہوتی ہیں آزاداری وغیرہ, کہ ہندو تاجر اپنے مال میں برکت کے لیے بھی آزاداری اور مجلس رضا میں شریک بھی ہوتے ہیں اور اس میں ڈونیشنز بھی دیتے ہیں. ان کی طرف سے شربت اور فالودے کی مثلا سبیلے بھی لگائی جاتی ہیں اور جلوسوں میں آ کر نہ سوگوار وہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں, ماتم بھی کرتے ہیں. اسی طرح کا ایک ماتمی آزادار ہندو تھا, جب وہ مرا, باقاعدہ جواد محدثی نے ڈاکٹر سید اسماعیل مجاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب وہ مرا ہے آزادار ماتمی ہندو, تو جب اس کو شمشان گھاٹ میں جہاں پر ان کے جسموں کو جلایا جاتا ہے ہندوؤں میں, تو جسم جل کر خاک ہو جاتا ہے, پوری آگ وغیرہ لگائی جاتی ہے, تو جواد محدثی نے لکھا کہ اس ہندوؤں کے اہل خانہ اس کے جسم کے دو حصے اٹھا کر شیعہ قبرستان لے کر آئے, ایک اس کا ہاتھ اور ایک اس کا سینہ, کہا کہ پورا جسم جل گیا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پورا جسم جل گیا ہے, یہ ہاتھ اور یہ سینہ جس سے ماتم کیا کرتا تھا یہ نہیں جلے, اور اس جسم کے ان حصوں کا تعلق مولا حسین سے ہے, ان کو اپنے قبرستان میں دفن کرو. باقاعدہ اٹھا کر لائے ڈاکٹر سید اسماعیل مجاب نے. تو علماء نے اس واقعے کو بھی لکھا ہے, جواد محدثی نے بھی لکھا ہے, اور علماء فرماتے ہیں کہ سوچیں کہ ہندو غیر مسلم اس کا جسم ماتم کرنے کی وجہ سے محفوظ ہو گیا اور آگ نے اثر نہیں کیا, تو کیسے ممکن ہے کہ مولا حسین کے ماننے والے, ان کے احکامات پر چلنے والے, ان کی اطاعت کرنے والے دوزخ کی آگ ان پر کبھی اثر کر سکے. درود بھیجیے محمد والے. اچھا ایک بات اب اور کہہ دوں, یہ ایک بہت بڑی غلطی آج کل ہو رہی ہے, جائز اور مباح مراسم میں عزا پر تنقید. دیکھیں جو ناجائز ہیں اور جو حرام ہیں اس کو علماء نے اسپیسیفائی کر دیے, جو آج ہمارا موضوع نہیں ہے وہ فقہ عزاداری کا موضوع, لیکن جو جائز اور مباح رسمیں ہیں ان پر اگر کوئی تنقید کرے گا تو آیت اللہ وحید خراسانی نے بات فرمائی ہے کہ یہ اقدام اس کا پیغمبر اسلام کی کمر توڑنے کے برابر ہے. اور یاد رکھ لیجئے کہ کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جو فقط ان مراسم عزا کے ذریعے ایسے علاقے ہیں پوری دنیا میں کہ وہ دین سے اگر اٹیچ ہے نا وہ تو صرف ان مراسم عزا کی وجہ سے. تو جو جائز اور مباح مراسم عزا, یعنی جس میں کرنے میں کوئی حرام نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے, ان کو کوئی دین کے لحاظ سے کوئی نقصان نہیں, ان کو لوگوں کو کرنے دیجئے, ان کو یہ مت کہیے کب پیغمبر نے کب کیا تھا اور امام نے کب کیا تھا اور یہ فلاں زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی اور اب یہ آج کل ہونا شروع ہو گیا. اگر وہ جائز اور مباح ہے تو اس کو لوگوں کو کرنے دیجئے. لوگ اگر کسی جگہ پر واقعتاً وہاں پہ تبلیغات تک پہنچنے کا کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے, اگر کوئی ایک ذریعہ ہے کہ لوگوں تک دین پہنچ سکے تو وہ آزاداری ہے. اگر آپ نے اس کو ان کو شک کے اندر ڈالا, اگر آپ نے اس میں ان کو مشکوک کر دیا, اگر آپ نے اس پہ تنقید کر کے ان کے دل کو کھٹا کر دیا, تو دین کا وہ واحد ذریعہ جس سے وہ دین سے جڑے ہوں آپ اس کو کاٹ دیں گے. یہ بہت خصوصیت کے ساتھ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ اس طرح سے کہنے لگے ہیں اور جو مناسب نہیں ہیں, اور خود علامہ ذیشان حیدر جوادی بھی یہ بات جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے طور پر بیان کرتے تھے کہ ایسا, بلکہ اس کے بعد علماء بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں. پہلے میں ایک اور بات ذیشان حیدر جوادی کے بھی اعتبار سے اور آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کے حوالے سے بھی کہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آئمہ کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی, تو شیخ جواد تبریزی نے بھی کہا, آیت اللہ شیخ جواد تبریزی نے, علامہ ذیشان حیدر بھی کہتے تھے کہ اتنے کیوں نہیں ہوئی بہت سی مراسم عزا, اس وجہ سے کہ اتنے سخت ترین ادوار تھے مظالم کے, اتنے سخت ترین ادوار تھے کہ اس کے اندر ممکن نہیں تھا کہ لوگ اس انداز سے آزاداری کر سکیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی ہیں, مظالم نہ ہوتے, تو شاید آزاداری اتنی شدت کے ساتھ, جو کہ بہت سی ایسی رسومات بھی ہوتی ہیں جو آج کل رائج نہیں اور آپ کے سامنے آ جاتی, وہ صرف اس وجہ سے ان کے اس زمانے میں سامنے نہیں آ سکیں. تو یہ صرف وہ چیزیں کہ جو شریعت سے متصادم ہوں, وہ رسمیں کہ جو حرام ہوں جن کے متعلق علماء اور مراجع نے اپنے فتاوے کے اندر اظہار کیا ہوا, ان کو چھوڑ کر جو مباح اور جائز رسمیں ہیں وہ انشاءاللہ اس کو میں اپنے مقام پر جب وہ فقہ عزاداری کے موضوع پر اگر کوئی کلاس ہوئی تو اس کے اندر جو ہے وہ بیان کی جائے گی. تو اس کے اندر جتنے بھی آماری آتی ہیں, تابوت آتے ہیں, علام و تعزیہ آتے ہیں, لوگ عام بہت سے آج کل نوجوان بھی یہ ہو گیا کہ ان کا احترام نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے تمام چیزیں اپنے نسبت کی وجہ سے احترام ان کا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ عید مبارک کے جو نوٹ ہوتے ہیں, جو عید پہ بچے ان پہ قائد اعظم کی تصویر بھی بنی ہوتی ہے, 100 کا نوٹ کا عدد بھی لکھا ہوتا ہے, بالکل اس جیسے ہوتے ہیں, لیکن وہ بازار میں کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ حکومت کے ساتھ اس کی نسبت نہیں ہوتی. حکومت اگر اسی نوٹ کو اپنی نسبت دے دے, اب وہی جس پہ قائد اعظم کی تصویر اور اسی پر 100 کا نوٹ لکھا ہو, وہ بازار میں چلنے لگتا ہے, اور اپنا اعتبار اگر اٹھا لے تو وہی چیز کاغذ کا ٹکڑا بن جاتی. مثلا کتنے یو ایس ڈالر جو ہیں کچھ سنوں کے ایسے ہیں کہ جو کہ حکومت امریکہ جو ہے اس کو نہیں مانتی, تو وہ سن کا اگر خاص ڈالر آپ مارکیٹ میں لے کے جائیں گے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اس نے حکومت نے اعتبار اٹھا لیا, نسبتوں سے چیزیں چلتی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب یہ تابوت اماری اور یہ سب کچھ یہ مجسمے میں آتا ہے اور مجسمے کو اسلام نے حرام قرار دیا. تو دیکھیے مجسمہ غیر جو زیرو ہیں ان کا غیر مجسمہ بنانا جائز, لیکن جو کہ زیرو ہوتا ہے اس کا بنانا حرام ہوتا ہے. حتیٰ کہ جو روزوں کی شبیہ بن رہی ان پہ بھی اعتراض نہ کریں, مباح چیزیں جو روزوں کی شبیہ. باقاعدہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے پوچھا گیا کہ جو آئمہ کے روزوں کی شبیہاں مختلف ملکوں کے اندر بنائی جانے لگی, ان کے احترام کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا وہی احترام ہے کہ اصل میں ذریعہ امام کا جو اپنی اصل جو جگہ پہ جو ذریعہ قائم اس کا جو احترام ہے وہی ان کا احترام. یعنی ان کی بھی آپ توہین نہیں کر سکتے, ان کا مذاق نہیں اڑا سکتے کہ آج کل یہ اس طرح سے ہونے لگا. تو بلکہ آیت اللہ برجردی فرماتے تھے کہ امام حسین سے منسوب ہر وہ چیز جو امام سے منسوب ہے اس کا احترام بالکل ویسی ہے جیسے امام حسین کا احترام, کوئی فرق نہیں. یعنی آپ اس کی توہین نہیں کر سکتے کہ امام سے اس کی نسبت آ گئی. اور یہ جو شبیہیں بنائی جاتی ہیں اس کا بھی ایک باقاعدہ ایک جواز ہے جو آپ لوگوں کو بتا بھی سکتی ہیں کہ ایک آدمی پیغمبر اسلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں جنت کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا اور حور کی پیشانی کو بوسا دوں گا, اب میں اپنی قسم کو کیسے پورا کروں؟ پیغمبر نے کہا کہ تم اپنی ماں کے قدموں کو بوسا دو اور باپ کی پیشانی کو بوسا دو, قسم پوری ہو جائے گی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے تو دونوں والدین انتقال کر چکے ہیں, کہاں ان کی قبر پہ جا کر بوسا دوں؟ کہا کہ مجھے تو ان کی قبر کا نشان بھی پتہ نہیں کہ کہاں ہے. امام نے کہا, پیغمبر اسلام نے فرمایا قبر کا ایک نشان قبر بنا اور اسے جا کر بوسا دو. اور اسی کو شبیہ کہا جاتا ہے. باقاعدہ آپ یہ پیش کر سکتی ہیں, علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو لکھا. تو اور دیکھیں فقہ کا بھی ہمارے ایک مسلمہ مسئلہ ہے کہ نظر اور قسم جو کھائی جاتی ہے نا اس کا شرعی رجحان رکھنا ضروری, یعنی رجحان شرعی اس میں ہونا چاہیے. اور اگر رجحان شرعی نہیں ہے تو وہ قسم ساقط ہو جاتی ہے, ناقابل. اگر ایسا ہوتا کہ اس میں شرعی رجحان نہ ہوتا شبیہ بنانے میں تو پیغمبر کبھی بھی اس کو کہہ دیتے کہ یہ قسم ناقابل عمل ہے اور یہ ساقط ہو جاتی, اس کے ناقابل عمل ہونے کا پیغمبر حکم فرما دیتے. لیکن نشان قبر کو بوسا دینے کا حکم فرمایا, اس سے شبیہ بنانے کا جواز ثابت ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا جو انتظار کرتی رہتی تھی کب, کیونکہ ام البنین واقع کربلا میں موجود نہیں تھی, وہ مدینہ ہی میں تھی, اور جس وقت اطلاع آئی تھی کہ ان کے سارے بیٹے جو ہیں امام حسین پر شہید ہو گئے, تو ان کی بقی میں ان چاروں بیٹوں کی قبریں بنا کر اور امام حسین کی خیالی قبر بنا کر وہاں پہ بیٹھ کر گریہ کیا کرتی تھی. تو اس سے بھی اس کا جواز جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ خاندان اہل بیت کی عورتیں جن جو ہم سے زیادہ مسائل شریعت سے واقف ہیں, اگر عمل حرمت کا باعث ہوتا شبیہ بنانے کا تو وہ کبھی اس اقدام کو نہ کرتی. پھر ایک چیز ہوتی ہے زلجانہ کی, وہ تو خیر ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو چلیں بے جان چیزوں کی شبیہ تھیں, آپ تو نا زلجانہ جو ایک جاندار ہے اس کی شبیہ بناتے ہیں, تو ہم اس پہ یہ کہتے ہیں کہ جاندار کی شبیہ بھی اس انداز کی بنانا کہ پیغمبر اسلام سے جب فرمائش کی تھی بچوں نے امام حسن اور حسین نے, تو ان کے تقاضے پر پیغمبر اسلام جو ہے ناقہ بنے تھے, یعنی ناقے کی شبیہ بنے تھے. باقاعدہ جو مسجد غمامہ ہے مدینے میں, مسجد غمامہ, اس میں پیغمبر, یعنی جہاں پر ایک تو نماز استسقا کے سلسلے کی جو روایت ہے یا نجاشی کے لیے جو پیغمبر نے نماز پڑھائی تھی, تو اسی مقام پر پڑھائی تھی مسجد غمامہ. اسی مسجد کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے بچوں کو ناقہ بن کے اس کی شبی بنے تھے اور ہاتھ پاؤں سے چل کے بھی دکھایا تھا. تو جب اصحاب پیغمبر نے کہ بچوں کو کہا کہ کتنی بہترین سواری ہے بچوں تمہاری, مبارک ہو تمہیں, تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ سواری کو نہ دیکھو بلکہ دیکھو کہ سوار کس قدر باعظمت ہے. یعنی جاندار کی شبی بننا, پیغمبر نے خود شبی بن کر دکھایا. تو یہ مسجد غمامہ جب یہاں پر فضائل بیان ہوتے ہیں تو اسی وقت وہاں پر آ جاتے ہیں اور لوگوں کو روکتے ہیں, علماء کو کہ یہاں پر یہ فضائل وغیرہ نہ بتائیں, ان کو ہٹایا جاتا ہے وہاں سے. اچھا, اس کے بعد ایک اور بڑی اچھی مثال ہے اس کی, جبریل جو تھے وہ داہیہ قلبی کی شکل میں پیغمبر اس کی شبی بن کر پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے. جاندار کی شبی بننے کی بڑی اچھی مثال. دیکھیں داہیہ قلبی, اچھا بات اور بتا دیجئے, ایک ہیں وہاب قلبی جو جن کا واقعہ کربلا میں ذکر ہے, جو عیسائی تھے اور ان کی بیوی اور وہ عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے, اس کے بعد واقعہ کربلا میں وہاب قلبی لڑکے شہید ہوئے, وہ وہاب قلبی. پیغمبر کی خدمت میں جبریل کو جب آنا ہوتا تھا تو جس انسان کی شکل میں وہ آتے تھے وہ داہیہ قلبی, جس کو لوگ واہیہ قلبی کہتے ہیں, وہ واہیہ نہیں ہے, وہ داہیہ ہے, وہ شاید لکھنے میں ایسا لگتا ہے تو وہ واہیہ قلبی کے نام سے مشہور ہوگا, ورنہ داہیہ قلبی. داہیہ قلبی پیغمبر اسلام کے بعض روایتوں کے مطابق دودھ شریک بھائی بھی تھے اور بے انتہا خوبصورت تھے. تو جبریل ان کی شکل میں آتے تھے. داہیہ قلبی کے متعلق ایران کے اندر کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر مبارک وہاں پر ہے, اور کچھ لوگ دمشق میں بھی کہتے ہیں کہ ان کی قبر مبارک وہاں پہ, لیکن ایران میں باقاعدہ ان کی قبر پر ایک ذریعہ وغیرہ بھی قائم. تو علماء نے کہا کہ معصوم, دیکھیے خواہ نبی مرسل ہو یا امام ہو یا کوئی معصوم فرشتہ ہو, کبھی غیر شرعی کام نہیں کر سکتا. اگر شبی بننا یا شبی اس انداز کی بنانا یہ اگر ناجائز کام ہوتا تو کبھی بھی فرشتہ جو ہے جبرائیل وہ داہیہ قلبی کی شبی بن کے نہ آتا. تو بہرحال یہ لوگوں کے دماغوں میں شکوک و شبہات آج کل ہیں, نوجوان بچے سوال کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں ان کے دماغوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں, تو چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں. بس آخر میں ایک بات یہ رہ گئی ہے, اس پہ ہمارا اختتام ہو جائے گا کہ آخر میں ذاکر یا ذاکرہ کو کچھ ہدیہ بھی دینا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ مخفی طور پر دیا جائے ہدیہ اور ان کی محنت اور ان کی شان کے مطابق دیا جائے. خالی لفافے دینے کے کلچر کی وجہ سے ڈیمانڈ کرنے کا کلچر سامنے آیا ہے. دیکھیے یہ بھی ہوا ہے بعض اوقات. آئمہ کی اپنی سیرت میں تھا کہ کس طرح سے ذاکر اور جو ذاکرین ہوتے تھے, جو مرثیہ پڑھتے تھے, ان کو انعام و اکرام سے آئمہ نوازتے تھے. آج کل کے نوجوان بات بات پر ایک چیز کا نعرہ لگانے لگے ہیں, تاجر خون حسین, خون حسین کی تجارت, یہ بہت لفظ آج کل ہو گیا ہے. ایک پوری کلاس میں ہم سارے فتاوے علماء کے ڈسپلے یہاں پر کر چکے ہیں کہ جس میں ان تمام چیزوں کی ہدیہ لینا, اجرت لینا, یہ سب جائز ہے فقہا کے نزدیک. اچھا, اگر تجارت میں تو دیکھیے دونوں طرف سے چیزیں ہوتی ہیں, خریدنا بھی حرام ہوتا ہے, بیچنا بھی حرام ہوتا ہے, تو خریدنے والے کی مذمت بھی تو ہونی چاہیے جو پیسے دے رہا ہے. ہدیہ اور نذرانہ بالکل جائز ہے, اور کتنی دیکھی عبادت ایسی ہیں کہ جن کی اجرت لینی جائز ہے, اس میں تو کوئی نہیں کہتا. حتیٰ کہ جو سب سے زیادہ تاجران خون حسین کا جو نعرہ لگاتے ہیں کہ لوگ حرام کام کر رہے ہیں, وہ جب خود اپنے والد کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی نمازیں پڑھوانے کے لیے نماز اجارہ کے پیسے لے کر گھومتے پھرتے ہیں. ارے بھائی, نہ پھر اس کی کام کی اجرت آپ کیوں دے رہے ہیں, یعنی نماز کی اجرت آپ دے رہے ہیں؟ نہیں, شریعت اسلام نے جائز قرار دیا. روزے کی اجرت وہ جائز ہے, مرحوم کے روزے کے اجارے کے اوپر رکھنا, قرآن اجارے پر پڑھے جاتی ہیں ان کی اجرت جائز ہے. تو مجلس کے اوپر یہ اعتراض کرنا, تو ہاں بہت سی عبادت ایسی ہیں جن کی اکثر فقہا نے, صرف شرعی مسائل بھی ہیں کہ مثلا مردے کو غسل کرنے کی اجرت جائز نہیں, بہت سو نے کہا ہے کہ مثلا اذان کی اجرت جائز نہیں, کچھ نے کہا کہ امام جماعت بننے کی اجرت جائز نہیں, قضاوت کی اجرت جائز نہیں. اس میں فقہا کے جو بھی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن بہرحال یہ سب چیزیں آئی ہیں. اچھا, اگر امام حسین کے نام پر ہر اجرت حرام ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کے معنی یہ کہ تبرک کی اجرت بھی جائز نہیں, پھر وہ کیوں آپ اس کی اجرت کیوں دے رہے ہیں؟ اور وہ دوسرا جو کیٹرنگ والا جو مومن شیعہ ہے اس کی بھی مذمت کریں کہ امام حسین سے منسوب کسی چیز کی اجرت نہیں لی جا سکتی. کتنی باہر امام بارگاہیں اور اسلامک سینٹر ایسے قائم ہیں جو کرائے کے اوپر ہیں, مومنین نے مثلا دیے ہوئے ہیں کرائے پہ, وہ کرایہ وصول کر رہے ہیں, وہ کرائے دے رہے ہیں, یہ بھی غلط ہونا چاہیے. فرش اعضا کا جو سامان ہے یا خود فرش اعضا جو ڈیکوریشن وغیرہ کی چیزیں یہ سب بھی ان کی بھی یہ بھی جائز نہیں ہونے چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ایسی کہ اپنے دماغ سے کوئی فقہ نہیں بنانی چاہیے. اصلا یہ جب فقہ عزاداری کے موضوع پہ گفتگو ہوگی تو وہاں یہ سب چیزیں اور اپنی تفصیل کے ساتھ آئیں گی. بس آخر میں یہ بات یاد رہے کہ اب غموں کا موسم شروع ہونے والا ہے اور امام حسین پر گریے کے لیے اب آنکھیں بیتاب ہیں, مجالس عزا برپا ہونے کو ہیں, اور ان تمام آداب کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا. اس کے ہم نے پوسٹ بھی بنائی ہوئی ہیں, فیس بک پہ لگائیں گے بھی انشاءاللہ, لیکن آپ بھی جتنا ہو سکے ان چیزوں کو پھیلائیں کہ ان آداب کا خیال رکھ کر مجالس عزا جو ہے وہ برپا کی جائیں, اور لوگوں کو مراتب عزاداری بھی بتائیں تاکہ صحیح طور پر وہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ پہلا درجہ دل سے امام حسین کے سلسلے میں غمگین رہنا, یہ پہلا درجہ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ چہرہ اور اعضاء و جوارح و لباس سے غم کا اظہار کرنا, یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ ان کی سیرت سے آگاہی رکھنا, امام حسین اور ان کے اصحاب کی سیرت سے اور ان کے دشمن سے برات کا اظہار کرنا, یہ تیسرا درجہ ہے. اور یہاں تک کہ درجوں میں تو آپ کے ساتھ بہت سارے اور افراد بھی شریک ہیں. ہاں البتہ چوتھا درجہ جو شروع ہوتا ہے جہاں سے آپ کی خصوصیات شروع ہوتی ہیں کہ غم کے جذبات کے ساتھ گناہوں سے پرہیز ہو, مستحبات اور واجبات کی پابندی ہو, اخلاقی برائیوں سے انسان اپنے آپ کو پاک کرے جو دشمنان اہل بیت کا خاصہ ہیں, یہ چوتھا درجہ ہے. اور پانچواں درجہ ہے کہ غم کے ان جذبات اور معرفت اور علم کے ساتھ امام حسین کے مقصد و مشن کے لیے اپنی طاقتوں اور اپنی ہمتوں کو آپ استعمال کریں. یہ تمام چیزیں آپ جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے, اور اس طرح سے عزاداری کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ کام ممبر کا ہے, جو ذاکرات آپ میں سے ہیں اس فریضے کو اپنے صحیح طور پر انجام دے اور لوگوں کو آداب بتائیں تاکہ اس کو سن کر وہ اس پر عمل کر سکیں. یہاں پر آج گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے, اور انشاءاللہ آپ اس ممبر کے سلسلے میں جو ذمہ داری ہے ہماری منگل کی جو نشست, جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کروایا اس میں رجسٹر کروا لیں, اس کے اندر اس کی مزید تفصیل آئے گی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.
صاحب السماء.